کے زمانے میں جو بے شمار مسائل ہیں ان مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ جس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں صحیح نقطۂ نظر اپنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہیں اسلام میں کھیلوں کی حیثیت کیا ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے کھیلوں پر کوئی پابندی لگ جائے اور یا ان کے ناجائز ہونے کے اعلان ہو جائے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر در حقیقت کھیلوں کے متعلق اسلام کا صحیح نقطۂ نظر سمجھنا اور کھیلوں کے متعلق جو غلط روش پیدا ہو گئی ہے اور اس غلط روش کے نتیجے میں بعض دفعہ پوری قوم پر ایک بخار جیسا سوار ہو جاتا ہے یا جنون سوار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پوری قوم یہ سمجھنے لگتی ہے کہ صاحب ہمارے لیے موت اور حیات کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، فلاں فلاں ٹیم کی ہار جیت۔ اس صورتحال میں اسلامی اصولوں کے مطابق کھیل کی حیثیت جاننا ضروری ہے۔ یہ اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں تفریح اور بشاشت اور ہمت اور چستی اور نشاط پیدا کرنے کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، اسلام میں تو بس صرف خشکی ہے اور ہر وقت فکر ہے اور زندگی سے لطف اٹھانے کا اسلام میں کہیں کوئی تصور نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام بڑا وسیع مذہب ہے اور اس وسیع مذہب ہونے کے معنی یہ لیتے ہیں کہ جس جس چیز کو مرضی اس کو جائز کرتے رہو اور کہتے رہو کہ اسلام صاحب وسیع مذہب ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کھیلوں کے متعلق اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے اور افراط و تفریق کہاں ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ پوری زندگی جس طرح سے سرمایہ ہے، زندگی کے ایک ایک لمحہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق انسان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی نہ بیکار ضائع ہونا چاہیے اور نہ زندگی کا کوئی لمحہ کسی ایسے کام میں خرچ ہونا چاہیے جس کام کا نفع نہ انسان کے ذہن کو، نہ انسان کے جسم کو، نہ انسان کے گھر کو، نہ انسان کی سوسائٹی کو، اور نہ انسان کے ملک کو، نہ انسان کے مذہب کو۔ ایسا کام جس کا کوئی بھی نفع انسان کے ذہن، جسم، ملک، قوم، افراد، کسی چیز کو نہیں، اس کو اسلام کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں، افرائیتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا تصور یہ ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا اور بیکار چھوڑ دیا اور جو چاہے سو کرے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرمایا، جن قوموں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو وہ کام، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کام ان کو مزیدار محسوس ہوں گے، لطف آنے لگے گا ان کاموں کے کرنے میں، حالانکہ ان کاموں کے کرنے سے کوئی نفع ان کو ہونے والا نہیں ہوگا۔ مثلا مثال کے لیے آپ سمجھ لیجئے، فرض کیجئے ایک شخص نے فری اسٹائل کشتی کا اہتمام کرایا، اب دنیا کے ملکوں سے اس نے ایک ٹیم پہلوانوں کی بلائی، باقی ملکوں سے دوسری ٹیم پہلوانوں کی بلائی، اور وہ کشتیاں ہوتے ہوتے آخر میں فائنل ہو گیا، اور فائنل ہونے کے بعد ایک پہلوان صاحب نے کچھ جیتا، دوسرے صاحب نے کچھ جیتا، اور ہو کر کے اگر بہت ہی گہرائی کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ غور کریں گے تو اس آدمی نے پایا کیا؟ کیا اس پورے عمل کا نفع اس کے ذہن کو کچھ ہوا، اس کے جسم کو کچھ ہوا، اس کے قوم کو کوئی نفع ہوا؟ اور کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا تصور یہ ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور یادگار، اور چاروں طرف سے اس کو مبارکبادی کے لیٹر ملتے رہیں گے، حتیٰ کہ اخباروں میں اس کے انٹرویو شائع ہوں گے اور سارا میڈیا اس کو اچھالتا رہے گا، اور وہ سمجھتا رہے گا میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک صاحب نے کرکٹ کھیلا اور اس کرکٹ کھیلنے کے نتیجے میں اس نے کچھ حیرت انگیز قسم کا کارنامہ انجام دیا، اب صاحب اس کا بیٹ جو ہے وہ دنیا کا جادوئی بیٹ بن گیا اور دنیا میں بولی لگ گئی اس کی، اب کسی صاحب نے مثلا اتنے ہزار ڈالر میں وہ بیٹ خریدا ہے کیا اس چیز کو، اور اگر اس نے خریدا تو وہ سمجھے گا میں نے بہت کچھ پایا، مگر حقیقت ہے کہ کچھ بھی نہیں پایا۔ اس بیٹ کا نفع اس کے جسم کو، اس کے دماغ کو، اس کی قوم کو، اس کی کیا ملے گا؟ مجھے بھی معلوم ہے اگر یہاں کوئی ایسا فرد ہوگا تو مجھے معاف فرمائیں گے، میں سمجھانے کی یہ بات عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ پرانی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، ایسی پرانی چیزیں کہ جو کسی کام کی نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے گھوڑے، پھٹے پرانے برتن، پرانے کپڑے، کیا کہتے ہیں ان کو صاحب، یہ چیزیں ظاہر ہے جس شخص نے خریدی اس کو ملے گا کیا ان چیزوں سے، سوائے اس کے کہ جھوٹی ذہنی تسکین ہے کہ میرے صاحب صاحب 250 سال پرانا شال ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، مگر صرف اس لفظ کی حد تک کہ میرے ساتھ میرے پاس 350 سال پرانا جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ٹوٹی پھوٹی دھیری ہے، یا ٹوٹا پھوٹا کسی کتاب، ٹوٹا ہوا گھوڑا، یا کوئی اور ایسی چیز، اور وہ بڑے یعنی فخر کے ساتھ سنائے گا، فخر کے ساتھ سنے گا، اور دوسرے لوگ بنتائے تعجب کی نظروں کے ساتھ سنیں گے آپ کے پاس تو بڑی عجیب چیز ہے صاحب، حالانکہ اس کا نفع کچھ بھی نہیں، ہرگز کوئی نفع نہیں، ہاں ایک صورت کا نفع ہے جب وہ اس کو بیچنے لگے گا تو اتنی بڑی رقم اسے مل جائے گی، اور یا اس سے زیادہ مل جائے گی یا اس سے کم مل جائے گی، بہرحال ہم کو اس کا بزنس مطلب ظاہر ہم نے تو کیا نہیں ہے، اس لیے میں تو نہیں بتا، میں صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ غیر نفع بخش چیز، غیر مفید چیز انسانوں کو بڑی مزیدار محسوس ہوگی، وہ مزین کے سامنے ہو جائے گی اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دل سعی ہوں فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ساری سرگرمیوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ہم نے تو ایسے کام کیے ہیں کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، تو صاحب میں نے تو اتنے میڈل جیتے ہیں اور میں نے تو یہ کیا ہے، اور نفع کچھ بھی نہیں۔ تو اسلامی اصولوں کے مطابق انسان کی زندگی انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اس قیمتی سرمایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، بلکہ اس ایک منٹ سے ہم بہت نفع بھی اٹھا سکتے ہیں، اس ایک منٹ کو ہم ضائع بھی کر سکتے ہیں، اور اس ایک منٹ میں ہم جرم بھی کما سکتے ہیں، یہ بنیادی اصول ہے۔ اسلام کی نظر میں انسان کی زندگی کوئی تفریحی عمل نہیں ہے، اسلام کی نظر میں انسان کی زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اسلام کی نظر میں انسان کی زندگی کوئی بیکار عمل نہیں ہے، اور اللہ نے انسان کو بنایا یہ کوئی کھیل نہیں تھا بچوں کا کہ صاحب میں نے بنا دیا دیکھتے ہیں یہ کیا کیا کرے گا، نہیں، انسان کی زندگی انتہائی اونچے مقاصد کے لیے ہے، اور انسان ہی نہیں دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو بیکار سمجھ رکھا ہو اور وہ غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرتے ہوں، کوئی مخلوق ایسی نہیں۔ غالباً کبھی میں نے عرض کیا ہوگا قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ نمل، ترجمہ جب اس کو کریں گے ہم تو ہم یوں کہیں گے سورہ ریائی، چونٹی والی سورت، وہاں سورہ ریائی کا تذکرہ اس نام سے کیوں آیا وہ ایک الگ تفسیر ہے، لیکن مترشح یہ ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے کے نام پر پوری سورت رکھی گئی، اس کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ چونٹی اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع کرنا نہیں جانتی، اس کی زندگی میں منورنجن کو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں لطف اٹھانے کا کوئی وقفہ ہی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں جانتی کہ صاحب یہ اتنا وقت میرا جو ہے وہ کھیل کود میں گزرے گا، نہیں، ہر وقت سرگرم، ہر وقت ایک مقصد میں لگی ہوئی۔ اور مزید یہ کہ چونٹیوں کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ چونٹی کی ہمت اس کی جسمانی کو اس کے جسمانی ساخت سے 32 گنا زیادہ ہوتی ہے، چونٹی کا جتنا جماعتی وجود ہے، جتنا اس کا جسم ہے، اس سے 32 گنا زیادہ وہ اپنی ہمت کی بنیاد پر روز کھینچ لیتی ہے، اور اگر نہیں کھینچ پائے تو ہارنا نہیں جانتی وہ، بلکہ اس کا متبادل حل نکالتی ہے، وہ 10-20 چونٹیوں کو اور لائے گی، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اور زیادہ مقدار میں جائے گی، لیکن اپنا معاملہ وہ حل کر لیں گے، چاہے کسی فوراک میں گھسنا ہو یا زمین کے اندر کوئی مکان بنانا ہو یا کسی کیڑے مرے ہوئے کیڑے کا شکار کر کے اس کو لانا ہو، بہرحال اپنا مسئلہ وہ حل کر لیں گے، ہارنا، ہمت ہار جانا، اسمرال تاری ہو جانا اور اپنی طے کی ہوئی منزل کو پائے بغیر پیچھے ہٹ جانا، یہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں کہیں۔ تو ان تمام خصوصیات کی بنا پر ایک سورت کا نام ہی رکھا گیا سورہ نمل، اسی طرح سے دوسری سورت قرآن کریم میں ہے سورہ نحل، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی انتہائی حیرت انگیز نمونہ تمہارے لیے ہونا چاہیے کہ دیکھو شہد کی مکھی کی سرگرمی کیسی ہے، کیسا ان کا محکم نظام ہے، کس طرح سے وہ شہد تیار کرتے ہیں، دنیا کی ترقی یافتہ حکومت میں جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے ان کے پاس ہیں، ایک کامیاب ترین انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جب وہ چھتہ بناتے ہیں تو ہر دانا وہ ہر سوراخ بالکل ایک ہی قسم کا ہوگا، چھ کونا والا، نہ ان کے پاس پھیتا ہے، نہ پٹواریوں کا وہ ہے، نہ انجینئر صاحب کا، کچھ بھی نہیں ہے. کس چیز سے وہ ناپ کر کے اس کو بناتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، یہ سمجھ نہیں ہے. اور اس میں جو مٹیریل ان کو لگانا بس وہی مٹیریل لگا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مٹیریل اس میں نہیں لگاتے. تو ہر کھانا برابر ایک قسم کا. اچھا یہ چھکونا والا کھانا ہی کیوں طے کیا؟ چکونا نہیں، تکونا نہیں، پنجکونا نہیں، اس لیے کہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں. اگر وہ چکونا کھانا بنائیں گے تو اس میں بہت سارا ان کا بیکار چلا جائے گا، اگر وہ تکونا بنائیں گے تو اس میں سے بہت سارا حصہ بیکار چلا جائے گا. تکونے میں جب شہد کی مکھی گھس جائے گی تو اس کے تین کونوں میں سے چھوٹی چھوٹی جگہ باقی بچ جائیں گی اور پورے چھتے میں بہت بڑا حصہ ان کا بیکار رہ جائے گا. یہ ہے ان کا انجینئرنگ کا معاملہ. ڈاکٹری کا معاملہ ہے کہ پوری ٹیم ان کے پاس رہتی ہے جو یہ چیک کرتی رہتی ہے کہ شہد کی مکھی کون کون سی شہد کی مکھی کس کس قسم کا رس لے کر کے آئی، اور غلط رس لے کر تو نہیں آئی، اس میں زہرلا پمپ تو نہیں آئے گا. اور اگر کسی نے اس قسم کی غلطی کی ہوگی تو اندر پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور اس کو مار کر نیچے پھینک دیتے ہیں. چاہے جہاں شہد کی مکھی کا چھتا ہوگا وہاں کبھی کبھی آ کر جا کر دیکھیں گے تو نیچے مری ہوئی شہد کی مکھیاں بھی ہوتی ہیں. یہ مارتا کون ہے انہیں؟ یہ وہی سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں، مجرمین. اور صاحب ان کے پاس سلسلے تولید کا ایک پورا نظام ہے تاکہ نئی نسل کشی ہوتی رہے. اور وہ نئی غرض ہے کہ شہد کی مکھیوں کی زندگی میں کہیں بیکاری کا کوئی کھانا نہیں، وقت گزارنے کا کوئی کھانا نہیں، تفریح کا کہیں کوئی کھانا نہیں ہے. تو یہ نمونہ بنایا گیا انسانوں کے لیے کہ دیکھو کیسی زندگی تمہاری. اور تقدیر الجبال بولا تو اسلامی اصولوں کے مطابق انسان کی زندگی انتہائی قیمتی ہے، انتہائی کہتے ہیں اس کو، یہ جامد مادہ نہیں ہے، یہ منجمد دولت نہیں ہے، بلکہ یہ سیال دولت ہے. سیال دولت نے اگر آپ نے سے نفع اٹھایا تو اٹھا لیا، اور اگر نہیں اٹھایا تو یہ بہ جائے گی. اس کی مثال کہی جاتی ہے کہ صاحب ایک آدمی کے پاس وہ سخت گرمیاں تھی اور اس نے برف لا کر کے بیچنا چاہا، تو اب بیچارہ وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا برف خریدو، اگر نہیں خریدیں گے تو میرے لیے دولت جا رہی ہے، اور اگر نہیں خریدیں گے تو شام تک وہ خالی ہو جائے گی. تو بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے یہ پگھلتی ہوئی برف ہے، یہ لازم اس کو پگھلنے سے تو روکا نہیں جا سکتا، لازمن پگھلتی رہے گی اور ایک قطرہ گر رہا ہے. اب اس ایک گرنے والے قطرے کو ہم کارآمد بھی بنا سکتے ہیں اور بیکار بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہے اسلام کا پہلا اصول. اس اصول کا تقاضا ہے کہ انسان کو کہیں کوئی کھیل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کہیں کسی تفریح کا حق نہیں ہونا چاہیے، کہیں کسی مزہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ صاحب آپ کی زندگی قیمتی، ایک سیکنڈ میں آپ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، کوئی کھیل نہیں، کوئی تفریح نہیں، ہونا یوں چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے. اسلام چونکہ دینی فطرت ہے، اسلام چونکہ دینی اعتدال ہے، تو دوسرا رخ اسلام رکھتا ہے کہ انسان جیسے ذہنی طور پر کبھی تھکتا ہے ایسے جسمانی طور پر بھی تھکتا ہے، جیسے جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے ایسی ذہنی تھکاوٹ بھی ہوا کرتی ہے. اس لیے اسلام جائز تفریحات کی نہ صرف ایک اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حبشے کے چند لوگوں کو عید کے دن حبشے کے چند لوگوں کو کھیل کرتے ہوئے دیکھا. وہ کھیل رہے تھے نیزوں کے ساتھ اور برچوں کے ساتھ، وہ نہیں ہم کو معلوم ہو نیزوں اور برچوں کا کھیل کس قسم کا تھا، لیکن بہرحال کھیل رہے تھے. جو ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو جھجک گئے، انہوں نے شاید حضور ڈال رہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، تو بیکار عمل ہے. جب وہ جھجک گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارفدا، اور ارفدا والوں کھیلو تاکہ دنیا کے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے دین کے اندر تنگی نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ربح القلوب، جس طرح سے جسم تھکتے ہیں اسی طرح سے دل بھی تھک جاتے ہیں، تو کبھی کبھی دلوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی تفریح کا سامان بھی کرو. نبی علیہ السلام نے تیراکی کی اور گھوڑ سواری کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تمام کھیلوں کا کوئی نفع نہیں ہے، تین کھیلوں کا فائدہ ہے. کھیل نمبر ایک، جب کوئی شخص تیراکی، اور تیراکی انتہائی صحت بخش کھیل ہے، اسی طرح سے گھوڑ سواری انتہائی صحت بخش کھیل ہے، اور تیسرا فرمایا وہ ملاعبۃ الرجل باہلہ، اور میاں بیوی کے آپس کے تفریح کی باتیں اور کھیل تماشے. تو اسلام نہ تو کھیلوں کا اس درجے کا علم بردار ہے جو آج کا زمانہ آ گیا کہ صاحب کھیل مقصد حیات ہے اور رات اور دن صرف کھیل ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ مقصد حیات بنائے وہ تو کم سے کم کام آ بھی رہے ہیں، لیکن باقی ساری قوم جو ہے وہ ٹورنامنٹ سن رہی ہے کہ صاحب کھانا بھی بھول گیا، نیند بھی ختم ہو گئی، گھر میں ٹینشن پیدا ہو گیا، بازار رک گئے، حتیٰ کہ مسجد کے امام صاحب کو آ کر کے پورے وقت نے کہا کہ صاحب آج ساری نمازیں اسلام کے لیے ہونی چاہیے، فلاں ٹیم جیتنی چاہیے، اور صاحب جمعے کی نماز کو لوگوں نے روک دیا، کہیں آج جو ہے وہ 15 منٹ بعد میں نماز پڑھیں گے کیونکہ آج جو ہے وہ فائنل ہونے والا ہے اور 15 منٹ کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے، تو نماز کو بھی موقف کر دیا گیا. یہ جو پوری قوم پر کھیل کا بخار چڑھ جاتا ہے اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ صاحب موت و حیات کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے جو انسان کی زندگی کو انتہائی عرفہ مقاصد کے لیے کھڑا کر رہا ہے، وہ کیسے اس طرح کی بچکانہ حرکتوں کا قائل ہو سکتا ہے؟ فرض کیجیے ساری قوم جو ہے وہ پلیئر بن گئی، پھر کیا ملے گا اس سے قوم کو؟ کچھ بھی نہیں. گہرائیوں کے ساتھ سوچیں گے تو ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں. جب قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا، ان کارناموں پر انسان فخر کرنے لگتی ہے جن کارناموں جو کارنامے حقیقت میں کارنامے ہیں ہی نہیں، اور جو حقیقی کارنامے ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں. چنانچہ یہ بگڑا ہوا مزاج جس میں سارا میڈیا لگا ہوا ہوتا ہے، کہ بس اب دنیا کا اہم ترین معاملہ پیش آنے والا ہے، تو سارا ٹی وی بھی اسی کے پیچھے، ریڈیو بھی اسے، اخبارات بھی اسی کے پیچھے، صفوں کے صفے اسی میں سیاح ہو رہے ہیں، اور پوری قوم کو پلایا جا رہا ہے کہ صاحب ٹورنامنٹ ہونے والا ہے، اب تیاریاں یہ ہو گئی، اب جو ہے وہ اب کیا کیا سب ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس درجے کا بخار جب کسی قوم پر سوار ہو جائے تو ظاہر ہے اسلام اس کے قائل کیسے ہو سکتا ہے، وہ اسلام جو انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ قیمتی زندگی قرار دے رہا ہو. اس لیے وہ کھیل اسلام میں جائز نہیں ہے جن کھیلوں کا کوئی نفع نہیں ہے، مثلاً شطرنج، مثلاً کیرم بورڈ، مثلاً فری اسٹائل کشتی، مثلاً باکسنگ، یہ صرف وحشیانہ حرکتیں ہیں اور یا غیر نفع بخش. وحشیانہ حرکتیں مطلب کہ صاحب اس کو اس کا منہ توڑنا ہے، اس کو اس کا منہ توڑنا ہے، اب کس کی ہڈیاں کس طرح سے ٹوٹ جائیں گی اس سے بحث نہیں ہے، بس کون پہلے گرے گا تو اس نے میڈل جیتنا ہے. اور بیچ میں لوگوں نے اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بھی سمجھا تھا، اور صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ اس نے اسلام محمد علی قلعے وہ ہمارا ہیرو ہے، کیوں صاحب اس نے نہ جانے کتنے انسانوں کو منہ توڑ دیا ہوگا. اسلام کا ظاہر کون سے کھیل اسلام میں جائز ہیں؟ نمبر ایک وہ والا کھیل جس کا انسان کی صحت کو نفع ملے، خوب کھیلیں وہ والا کھیل جس سے آپ کی صحت اچھی سے اچھی بن جائے، پٹھے مضبوط ہو جائیں، حوصلہ افزائی کرتا ہے اسلام. لہذا دوڑ، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی آئے، کہنے لگا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بڑے بے تکلف تھے. حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، عائشہ ساتھ ہوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا پھر نہیں، پھر دعوت قبول نہیں. کسی کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کس قسم کا؟ ایک ہمارا دوست وہ ہے کہ اس کی جیب سے نکال کر کے ہم کھانے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، اور ایک دوست وہ ہے کہ 50 دفعہ جب وہ کہتا ہے کہ کھائیے تو پھر ہم مشکل سے تیار ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھوک بھی ہے لیکن پھر بھی تکلف دکھا کر کہتے ہیں صاحب میں تو نہیں کھاؤں گا. تو دونوں کے ساتھ تعلق ہے لیکن تعلقات کی نوعیتیں الگ الگ ہیں. تو کبھی کبھی کسی ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا کچھ لا کر کے دے دیا ابوبکر صدیق اور حضور نے قبول کر لیا، اور دوسرے صحابی نے اسی موقع پر غزوہ تبوک جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا کہ مدد دے دو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا لے کر کے آ گئے، حضور نے قبول کیا. اور غزوہ تبوک کے بعد ایک صحابی تھے کعب ابن مالک، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کا معاوضہ ہو گیا اور 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور اللہ کے حکم سے کی، اور جب وہ صفائی ہو گئی ان کی اور معاملہ صاف ہو گیا اور اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہو گئی، کعب ابن مالک ان کا نام تھا، وہ بڑے فخر کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اسلام قبول کرنے والے دن ہوئی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوئی ہے جس دن میں نے سچ سچ حضور سے کہہ دیا یا رسول اللہ میں محض سستی کی بنا پر آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا ہوں، اگر میں اس دن جھوٹ بول دیتا تو یقیناً اس وقت حضور کی ناراضگی سے بچ جاتا، لیکن آگے چل کر کے میرا حال برا ہو جاتا، کیونکہ آگے قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی تھی جن لوگوں نے جھوٹے عذر پیش کیے ہیں وہ فاسق ہیں، ان کے دردناک عذاب ہے، تو میں اس سے بچ گیا، سچ میں نے بولا اور سچ کے نتیجے میں 50 دن کی سزا بھی کھائی، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ شاہ نے میری توبہ قبول کی. بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ سارا وہ مال جس مال کی بنا پر میں یہاں رہا، میں سارا وہ مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کہا، آدھا ہی دے دو، آدھا تم اپنے پاس رکھو. ابوبکر صدیق کی ایمانی کیفیت کچھ اور تھی، ان کی کچھ اور. تو وہ صحابی کے حضور کے پاس آئے کہ میں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ساتھ ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کچھ دنوں بعد آئے، کیوں انہوں نے کہا، وہاں بےچاروں کے پاس اتنا انتظام نہیں تھا. کچھ دنوں بعد آئے کہ میں یا رسول اللہ دعوت، حضور نے فرمایا عائشہ؟ انہوں نے کہا ضرور. خرم ہمارا وقت ٹھیک ہے, کون کب آنا ہے, ٹائم متعین ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں حضرت عائشہ سے کہا چلو تم اور ہم دوڑ لگاتے ہیں کون آگے جائے گا. حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. اب جب مقابلہ شروع ہوا تو نبی علیہ السلام آگے نکل گئے. ٹھیک ہے, کچھ زمانہ گزر گیا یعنی کچھ سال, اور اس کے بعد پھر ایک دن پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا, لیکن وہاں یہ کلیئر نہیں ہے کہ کسی صحابی کے یہاں جا رہے تھے یا کہیں اور. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ دوڑنا ہے آج پھر یا نہیں, حضرت نے فرمایا چلو. تو اس نے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ آگے نکل گئی, کیونکہ نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی. کیا ثابت ہوا کہ اسلام اتنا خشک نہیں ہے کہ صاحب آپ پڑھتے پڑھتے تنگ ہو چکے ہیں, نڈھال ہو چکے ہیں, اب آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کہیں تفریح کرنے کے لیے جائیں, تھوڑا سا کھیلیں, اور اس کھیلنے کے نتیجے میں آپ کی تعلیم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کا پروفیشن کا نقصان نہیں ہوگا, آپ کے دفتر کا نقصان نہیں ہوگا. اس کھیل کی اسلام اجازت دیتا ہے, نہ صرف یہ اجازت دیتا ہے بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ضرور کھیلو, ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمہارے بدن کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی. تو لہٰذا کھیلوں کے سلسلے میں اسلام کا نقطۂ نظر انتہائی اعتدال کا ہے. نہ تو اتنی ممانعت ہے کہ کھیل کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جیسے کہ باقی مذہب کا حال یہی ہے کہ ان کے مذہبوں میں مذہبی بنیاد پر کھیل کی کوئی گنجائش نہیں, اور نہ اس درجے چھوٹ ہے کہ جیسے بعض قوموں پر کھیل ہی مقصد زندگی بن چکا ہے کہ صاحب وہ کہیں ہاکی کو مقابلہ ہو رہا ہے, کہیں پولو گراؤنڈ ہے, اور کہیں وہ کشتی رانیوں کے مقابلے ہیں, اور کہیں باکسنگ ہے. غرض ہے کہ ساری زندگی ان کی گھری ہوئی کھیلوں کے اندر. تو بیچ میں اب ڈرامے شروع ہو جائیں گے, پھر سرکس شروع ہو جائیں گے, پھر مقابلہ آرائیاں ہوں گی. یہ تمام ایسا حال کہ جس کے نتیجے میں انسانی زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہ بچے, اور وہ حالت کہ صاحب تعلیم گاہیں معطل ہو گئی, لڑکے کلاسوں میں نہیں جا رہے ہیں, استاد بھی کلاس میں ہے اور کہہ رہے ہیں, یہ کس قدر المناک صورتحال ہے. ایک استاد لیکچر دیتے دیتے کہہ رہے فی الحال پہلے مجھے پہلے بتاؤ صاحب کمنٹری کہاں پہنچی. تو ظلم ہے انتہا. ایک ڈاکٹر آپریشن نہیں کر رہا ہے کیونکہ صاحب مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے آؤٹ تو نہیں ہوا, وہ آپریشن روکے ہوئے ہیں اور 2.5 گھنٹے تک اس نے آپریشن روک کر کے رکھا. حتیٰ کہ اور زیادہ احمقانہ پن یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے صاحب کس نے کتنا جیتا. انا للہ وانا الیہ راجعون. جن کو ملک چلانا ہوتا ہے وہ احمقانہ چیزوں میں لگ گئے, اور وہاں بحث ہوگی تو اسی حوالے سے بحث ہوگی. مجھے یاد, میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے یاد ہے ایک میچ چل رہا تھا, دو ملکوں کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا, اور اس زمانے میں پریزیڈنٹ صاحب تھے, ان کی وفات بھی ہو گئی ہے, تو پریزیڈنٹ صاحب کو پارلیمنٹ میں وہ کلیدی عہدہ پہ وہ کرنا ہے, کلیدی خطبہ دینا ہے. تو کلیدی خطبے میں وہ دوسری کسی انسان کو اس نے کوئی سوال کیا تھا, دوسرے نے یہاں سے جواب دیا, تو اس نے حوالہ دے دیا کہ السلام آپ کو اس نے ایسے بولڈ کر دیا جیسے وہاں پچ پر فلاں کو بولڈ کر دیا گیا. صدر صاحب کے ذہن میں یہی غصہ ہوا تھا. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. آپ کی زندگی انتہائی قیمتی ہے, تعلیم کا زمانہ ہے, تو آپ کو کسی بھی چیز کی طرف توجہ نہیں رہنی چاہیے. ہاں آپ جسمانی تو اپنے جسم کو ٹھیک فٹ رکھنے کے لیے ضرور کھیلیں اپنا کھیل, لیکن وہ کیا صبح سے شام تک, بلکہ ایک ہفتے تک, بلکہ مہینے بھر تک اپنے آپ کو ریڈیو کے ساتھ چپا کر کے رکھیں گے اور ٹی وی کے ساتھ لگا کر کے رکھیں گے, اور مہینے بھر کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا کہ صاحب اتنے میچ ڈرا ہو گئے, اور اتنے میچ فلانے جیتنے, اتنے میچ فلانے جیتے, فلاں صاحب کو اتنے میڈل مل گئے, لیکن آپ کو کیا ملا اس سے؟ اور کچھ نہیں. اب تین باتیں ہو گئی. نمبر ایک, اسلام کی نظر میں انسان کی زندگی انتہائی قیمتی, یہ بے فائدہ چیز نہیں ہے کہ ایسے خرافات میں اس کو ضائع کر دیا جائے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے, جیسے کہ موجودہ مغربی قوموں کا حال ہو گیا. ان کی زندگی کا کوئی نشانہ نہیں, کوئی مقصد نہیں, کہ صاحب لگے ہوئے ہیں کتوں کی خدمت میں اور بڑے فخر کے ساتھ کتے پال رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. آپ کے پاس آسٹریلین کتے کتنے ہیں, اسپین کے کتنے کتنے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب میرے پاس جو ہے وہ ڈرمارا کا کتا ہے, اور وہ کہتے ہیں صاحب یہ بتائیے کینیڈا کا کتا کتنے کا بک رہا ہے, کتوں کی تجارت ہو رہی ہے, اور نو بنو کے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, بھیانک سے بھیانک, اور بعض دفعہ تو کتنی آوازوں کے کتے آپ کے پاس ہیں. سب آوازوں والے کتے الگ الگ ہیں, ان کے لیے پھر الگ الگ پنجرے بنانے ہیں, پھر ان کے لیے ڈاکٹر سلیکٹ کیے جا رہے ہیں, اور ڈاکٹروں کے سلیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے لیے وہ مارننگ واک ایوننگ واک الگ کرنا ہے, پھر ان کو ڈاکٹروں سے پوچھنا ہے کس کتے کو کتنا دودھ پلانا ہے. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی ہے. کبھی میں نے عرض کیا ہوگا کہ اخباروں میں آیا تھا آج کل صدر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا موڈ آف ہے کیونکہ ان کی کتیاں مر گئی تھی. یہ صورت حال ہے کہ جب انسانوں کا ذہن اس درجے فاسد ہو جائے, اور اس سے آگے بڑھنا. شاید میں نے کبھی عرض کیا ہوگا کہ ایک ملک کی جو بڑی فاحشہ عورت تھی, اور پہلے وہ کبھی کسی ایک میدان میں رہی, کبھی فلموں میں رہی, کبھی ہیروئن بن گئی, کبھی کیا ہوا, اور اس کے بعد جو دولت بہت زیادہ کمائی اور جوانی اتر گئی, اور جوانی اترنے کے بعد اس کی کششیں اب لوگوں کے لیے نہیں رہی, تو اب کیا کرے گی؟ تب جب خوش نہیں رہا اس کے بعد, لیکن دولت بہت زیادہ تھی, تب اس نے اب ذہنی سکون کے لیے کتے اپنے پاس رکھے. اب کتے اپنے پاس رکھے ہیں تو اسی میں صاحب یہ کتا بھی بے وفا نکلا, اس کو بھی کسی کو بھیج دیا دوسرا کتا. ایک کتے کے بارے میں سرکاری تو بہت ہی با وفا, اس با وفا کتے کو اب صبح گاڑی میں بیٹھا کر کے گھمانا ہے, شام کو چکر کرانا ہے, اور اس کے ساتھ گلے ملنے ہیں, حتیٰ کہ اس کو چومنا ہے. یہ تمام حرکتیں ہوتی رہتی تھی. شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ صاحب شام کو دفتر سے جب آئیں گے تو کتا کھڑا ہوگا تو اس کو پہلے گلے لگائیں گے, اور گلے لگانے کے بعد پھر اس کو چومیں گے, ٹھیک اسی طرح جس طرح سے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ممکن ہے آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی, لیکن یہاں ایسے لوگ ہیں جس کو گلے لگائیں گے بڑے فخر کے ساتھ, اور جیسے بہت ہی باپ بہت دنوں کے بعد آئے بچے کے سامنے اپنا رخسار سامنے کر کے کہتا ہے کہ چلا مجھے چومو, ٹھیک اسی طرح سے ان کتوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور کیسا بھی اسلام کی طرف تقریبی ہے, اسلام میں تو خشک نہیں ہے, خشک مذہب نہیں ہے, اس میں بھی تھوڑی سی تفریح ہے, لیکن یہ تفریحات نہیں ہے. انگریز تو کتوں کے دعا کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کیے ہوئے حکم کی حقیقت جاننے کے نتیجے میں اسلام قبول کر رہا ہے. کہ صاحب یہ بات کسی نے بھی نہیں بتائی 1400 سال پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. پھر کیا ہوا, اس لیڈی صاحبہ کا جب وہ کتا, ہاں اب جب وہ مرنے والی تھی تو تب ساری پراپرٹی جو ہے وہ کتے کے نام پر کر دی, اور اس کے بعد پھر وکیلوں میں بحث شروع ہو گئی, اور عدالت میں مدعا کھڑا ہو گیا کہ کتا پراپرٹی کے مالک بن بھی جائے گا یا نہیں بن جائے گا. اور اس سے آگے چل کر کے پھر وکیلوں کی ایک ٹیم کہہ رہی ہے مالک بن سکتا ہے, دوسرا پھر عدالت نے کیا کیا, فی الحال اس کی طرف سے کمیشن کہ صاحب یہ اس کی طرف سے وکیل ہے, یہ اس کی طرف سے وکیل بن کر کے اس کی پراپرٹی پر یہ قبضہ کرے گا, تو تم اس پراپرٹی سے اس کتے کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کے سارے اخراجات پورے کرو, تب تک جب تک قانونی طور پر یہ مسئلہ مرحلہ طے ہو جائے گا کہ صاحب کتا اس پراپرٹی کا مالک ہے یا نہیں. تب ڈپارٹ لا ڈپارٹمنٹ اس میں لگا ہوا ہے, یونیورسٹیوں میں ماہرین قوانین اسی پر بحث کر رہے ہیں, عدالتوں میں وکیل جو ہیں وہ کتابوں کی کتابیں کھول رہے ہیں کون سی شکل بنے گی, جج صاحب جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت فون اتنے اچھے پیمانے پر نہیں تھے, تو کہا وہ بیٹھ کر کے مجھے فلاں جج سے ڈسکس کرنا ہے کہ اس بارے میں ہم کیا کریں گے. اس سارے کا خلاصہ کیا ہے, سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ کتا, اور کچھ دنوں میں وہ کتا مر گیا تو بہت سارے ختم ہو گیا. یہ تو نہیں ہے اسلام. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام, یہ کسی آدمی کا اگر یہ امید ہو کہ اسلام ایسی خرافات کے کاموں کی اجازت دے گا, تو صاحب اسلام سے تو ایسی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. اسلام کی نظر میں انسانی زندگی انتہائی قیمتی ہے, ایسے بیکار کاموں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا نفع نہ انسان کے دماغ کو نہ انسان کے جسم کو, نہ انسان کے تعلیم کو, نہ انسان کے مذہب کو, نہ انسان کی قوم کو, کوئی اتنا دفعہ نہیں ہوا اس کے اسلام میں کوئی. اسی وجہ سے شطرنج کھیلنا حرام کیا گیا, اسی وجہ سے کیرم بورڈ کھیلنا حرام کیا گیا, اسی وجہ سے جوا میں تو دوسری وجوہات بھی ہیں, لیکن ایک جگہ بیٹھ کر کے جس میں شطرنج کو سمجھ لوں گے صاحب چس جسے کہتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی وجہ سے وہ تاش جس میں جوا نہیں ہے وہ کھیلنا بھی منع ہے, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں, جسمانی طور پر کوئی فائدہ نہیں. وہ کھیل جن کا انسان کے جسم کو فائدہ ہوگا, جیسے دوڑنا, جیسے ہاکی, جیسے فٹ بال, جیسے والی بال, کرکٹ, یہ جائز ہوگا, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. شرط نمبر ایک کہ ان کھیلوں کی وجہ سے آپ کی کوئی نماز نہ چھوٹے, ان کھیلوں کی وجہ سے آپ کے تعلیم کو کوئی نقصان نہ ہو, اور ان کھیلوں کی وجہ سے آپ کا پیسہ ضائع نہ ہونے لگے. وہ جو ٹورنامنٹوں میں چندے ہوا کرتے ہیں, اس میں عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں. ایک باپ نے 7.5 سال کی محنت کر کے پیسہ جمع کیا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے, اور وہ رکھ رہا ہے یہ جگہ, اور بیٹا چپکے سے وہ پیسے نکال کر ٹورنامنٹ کھیلنے جاتا ہے. یہ سری نگر میں ہوا, اور بہت دن کے بعد جب بابا مطمئن تھا کہ صاحب وہ اب ہمیں وہ سرٹیفکیٹ کچھ لانے ہیں, تو صندوق کھول کر کے دیکھا تو اس کا خیال تھا کہ میرے 50,000 جمع ہو گئے تھے, وہاں 4,000 یا 5,000 روپے کل نکلے. وہ کہہ رہے یہ گئے کہاں یہ پیسے, تو ہوتے ہوتے بعد میں پتا چل گیا کہ یہ صاحبزادے صاحب جو ہیں وہ پیسے نکال کر ٹورنامنٹ کھیلا کرتے تھے, اور چونکہ وہاں چندہ کرنا تھا, وہ تو نئی بالیں خریدنی ہیں اور نیا سامان سارا خریدنا ہے, اس کے لیے وہ گھر سے پیسے اس طرح سے نکال رہا تھا. یہ سب ہوا کرتا ہے, تو وہ ٹورنامنٹوں کے لیے وہ صحیح نہیں. بس اس حد تک کھیلنے کی اجازت ہے کہ جس سے آپ کے پیسے کو نقصان نہ ہو اور جس سے آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کی تعلیم کو نقصان نہ ہو، آپ کی ملازمت کے حق تلفی نہ ہو. وہ ملازم جو ڈیوٹی دے، جس کو ڈیوٹی دینی چاہیے ایک دفتر میں اور جس کے وہ تنگ حق آ رہا ہے، وہ دفتر میں جھوٹی لیو بھیجتا ہے، جھوٹی لیو بھیجتا ہے اور جا کر کے میدان میں کھیل رہا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں پھر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ اجازت کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ یہ کون سی عقل، کون سے قانون، کون سے شعور کے اعتبار سے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کسی بھی اعتبار سے نہیں. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں مجھے ڈیوٹی کے اوقات میں کھیلنا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ بھی لے گئی جھوٹی، اور دفتر کو دوسرے کیسا میں بیمار ہوں یا میرا کوئی وہ ہے اور دفتر کو جھوٹی سرٹیفکیٹ، تو ڈاکٹر کو جھوٹ بولوایا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ جھوٹی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور دفتر کا یا جس کا وہ نقصان ہو رہا ہے. میں نے بتایا نا ڈاکٹروں کا معاملہ، یہیں سری نگر میں یہ کیس ہو گیا کہ صاحب بیمار کہہ رہے ہیں جی ہمارا وہ آپریشن کل کا، ابھی فی الحال میچ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں پہلے وکٹ گرے گی یا نہیں، بعد میں دیکھیں گے. المیا اس طرح کے کھیل نہیں ہونے چاہیے. وہ کھیل جس سے ذہن کو نفع ہو، دماغ کو، ذہن کو نفع ہو. مثلا پرانے زمانے میں بیت بازی کیا ہے، بیت بازی کا مطلب کس کو کتنے شعر یاد ہوں گے. ان شعروں کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ انہوں سے انسان کی زبان پختہ ہو جاتی تھی، مضبوط ہو جاتی تھی اور اس کی معلومات بڑھ جاتی تھی، اس کا شعور پیدا ہوتا تھا، شعر کہنے کی قوت پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے اس کے لیے شعر بازی کی جاتی تھی. تو وہ درست ہے، اس کا ذہنی فائدہ ہوگا. جسمانی فائدے والا جیسے وہ کھیل کے جس سے جسم کو حرکتیں خوب ہو جائیں، یعنی جسمانی ورزش کا جو جتنا کام کر سکے. یہی بس سوال پیدا ہوتا ہے جم، بہت سارے لڑکے پوچھتے رہتے ہیں صاحب جم جانا جائز ہے؟ کہ ہاں صاحب اجازت ہے، لیکن دو چیزیں، نمبر ایک وہاں میوزک نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ جم کے اندر میوزک ہوا کرتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ آپ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا سارا حصہ پردے میں رکھیں گے، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور ان دو شرطوں کے ساتھ جم جا سکتے ہیں، اور آپ جم کے اندر اتنا وقت نہیں لگائیں گے کہ جس سے نمازیں چھوٹ جائیں اور نمازوں کا قضا کرنا پڑے. تو وہ کھیل جن کھیلوں کا انسان کے جسم کو فائدہ ہوگا، ان کھیلوں کی اسلام میں اجازت ہے. تو اعتدال پیدا ہو گیا. اور رہا یہ کمنٹریاں سننا، اس کمنٹری سننے کا نہ عقلی فائدہ ہے نہ جسمانی فائدہ ہے. صرف تھوڑی دیر کمنٹری سننے کے بعد آپ خواہ مخواہ کسی کے وکیل بن جائیں گے، اور خواہ مخواہ کسی سے آپ انبن مول لے لیں گے، اور اس کا پھر آپ کا سارا وقت گزرے گا کاش یہ جیت جائے، اور آپ خواہ مخواہ کسی کے وکیل بن چکے ہوں گے، ذہنی وکیل بلا فیس کے. اور پھر اگر ان کو ذرا سا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کی آہیں نکلیں گی، اور اگر ذرا سے انہوں نے کوئی شارٹ مارا تو آپ خوشی سے اچھلنے لگیں گے. آپ کا اچھلنا بھی فائدہ اور آپ کی آہیں بھی فائدہ. جو تھوڑی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر دو اجنبی ٹیمیں کھیلنے لگیں، جو ہی ہم کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے تو چند منٹ کے بعد ہم خام کا اپنے آپ کو کسی کا طرفدار بنا چکے ہوں گے. میں آج تک نہیں سمجھ سکا، اور شاید نفسیات کے کچھ لوگوں نے بتانے کی کوشش کی مگر وہ بھی مطمئن نہیں کرا سکے کہ وجہ کیا ہو جاتی ہے. ایک آدمی جو ہی کھیل دیکھنے لگتا ہے تو تھوڑی دیر میں آپ نے اپنے آپ کو کسی کا طرفدار کیوں بنا دیتا ہے؟ لیکن کیوں بنا رہا ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن بنا دیتا ہے. تو صاحب کمنٹری سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف وقت کو ضائع کرنا ہے، اور ادھر سے ایک نشہ ہے. جو ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چھوڑتا نہیں، پھر چھوڑتا نہیں. پھر آپ کلاس میں ہوں گے تو آپ کا ذہن سارا ہوگا، کب یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا میں باہر دیکھ کر نکلوں گا اور سنوں گا کیا ہوا. حتیٰ کہ لوگ مسجد کے اندر ریڈیو لے کر کے آئے، سلام پھرتے فوراً ریڈیو کھول کے دیکھا کہ کمیٹی کہاں پہنچی. صاحب یہ تو خود سوار ہونا ہے، یہ بالکل احمقانہ حرکتیں ہیں اس کا. ساتھ میں مزید یہ کہ چونکہ فلاں ملک اور فلاں ملک کا میچ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ایسا ہے جیسے ایمان اور کفر کی جنگ ہے. اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، ایمان اور کفر کی جنگ یہ نہیں ہے. وہ ایمان والے کتنے ہی سارے جیت جائیں، ایمان کی جیت نہیں، وہ افراد کی جیت ہے. اور اگر وہ کفر والے کتنے ہی جیت جائیں تو وہ کفر کی جیت نہیں، وہ افراد کی جیت ہے. کفر کی جیت اور ایمان کی جیت کے میدان الگ ہے. وہاں جب ایمان جیتے گا تو اس کے اثرات فوراً سامنے آئیں گے، اور جب کفر جیتے گا تو اس کے برے اثرات فوراً سامنے آئیں گے. یہاں کفر کتنا ہی جیتے پھر بھی ایمان ایمانی ہے، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب ایمان ہار گیا. اور اگر ایمان والوں کے اندر اوساط ہی ایمانی ہوئے تو کفر کھیل کے میدان میں کتنا ہی جیتے، آگے پھر بھی وہ کفر ہی رہے گا. اس لیے اس کو ایمان اور کفر کی جنگ نہیں بنانا چاہیے. اور بعد ادھر سے میڈیا اور ساری قومیں اس کو، میڈیا اور وہ کھیل کے قائم کرنے والے وزارتیں، ان کی ساری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ اس میں اتنا انوالو ہو جائیں کہ ان کو ہوش ہی نہ رہے اور وہ سمجھنے لگیں کہ صاحب اس کے بغیر کوئی چارہ کاری نہیں. حتیٰ کہ جو یہ کہے گا بھائی اس کی ضرورت کیا ہے، اسی بیچارے کو کہے گا تم پاگل ہو، آج کی دنیا میں تم کہاں رہ رہے ہو، آج کے زمانے میں اس کے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا ہے. تو تو اماموں پر بھی اسی کا خط سوا، مولویوں پر بھی اسی کا خط سوا، پیروں پر بھی، افسروں پر بھی، ملازموں پر بھی، ڈاکٹروں پر بھی، کوئی فرد ہی نہیں بچا. حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں بھی گھروں میں پوچھتے ہیں سکور کو، سکور کہاں پہنچ گیا، وہ آپ کو کیا مسئلہ پڑا. میں کبھی کبھی اپنی صورتحال بتایا کرتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ کیسا نقصان اٹھایا اس کا، کہ ہم لوگ بھی کہیں چلے گئے میچ دیکھنے کے لیے، اور میچ دیکھنے کے لیے گئے تو جھیل سری نگر کے اندر مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، اور مسئلہ پوچھا گیا کہ صاحب فلاں حدیث، میں نے کہا کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہو گیا کچھ ایسا محسوس ہوا کہ غلطی ہو گئی شاید، لیکن سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. حدیث کی تردید کر گئے، مسئلہ پوچھا گیا اور مسئلے کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا کوئی حدیث میں آیا ہے، تو میں تردید کی کہ نہیں حدیث میں ایسا کچھ نہیں آیا ہے، حالانکہ حدیث موجود ہے. بعد میں جب پتا چل گیا کہ حدیث موجود ہے اور حدیث کی تردید ہو گئی، تو بہت غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ حدیث ہم کو سبق میں اس دن گزر گئی تھی جس دن ہم کو کوئی ٹورنامنٹ کا میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے. تو یہاں سے حدیث گزر گئی اور اس کو نقصان یہاں ہوا کہ ایک مجلس کے اندر ایک آدمی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ حدیث نہیں. اس طرح کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں. لہذا یہ ٹورنامنٹ کے کمنٹ یا سننا اور سکور کے پیچھے لگے رہنا یہ بے فائدہ عمل ہے، اسے اپنے آپ کو بچائیے. جسمانی نفع کو جو جن جن کھیلوں سے ہوگا وہ خوب کھیلیں، شوق سے کھیلیں اور اس نیت سے کھیلیں کہ میری صحت اچھی رہے گی، میرے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے، میرا معدہ صحیح رہے گا، میری چھاتی اچھی رہے گی. بلکہ وہ والی ورزشیں جس سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، پٹھوں کو طاقت ملتی ہے، ورزشوں کے الگ الگ قسمیں ہیں کہ کمر کو طاقت پہنچانے والی ورزش کون سی ہے، پیٹ کو طاقت پہنچانے والی ورزش کون سی ہے، ان ورزشوں کو کریں. کہتے سب یوگا، یوگا تو بعد کے لوگوں نے سمجھا ہے، پہلے تو نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا تھا گھوڑ دوڑ کرنا اور ریزہ بازی کرنا. خیر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ کون سی قسم کے کھیلوں کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے. تو شاید اعتدال کی بات آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. اس سلسلے میں یقیناً آپ کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو جائیں گے، وہ سوالات جب پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا جواب عرض کیا جائے گا. پچھلے اس بیچ میں پہلے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ابھی کچھ دنوں سے یہاں ایک وہ بڑی شہرت کے ساتھ یہ بات پھیلائی گئی یا پھیل رہی ہے کہ صاحب وہ عمان کے اندر کسی لڑکی نے قرآن کریم کی توہین کی اور توہین کرنے کے نتیجے میں صاحب اس کی شکل جو ہے وہ بندر کی جیسی یا خنزیر جیسی ہو گئی. تو اس سلسلے میں ہمارے کچھ دوست ہیں اور انہوں نے براہ راست وہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اور اہم ترین شخصیات سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ، انہوں نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. اس میں فوراً سوال پیدا ہو جاتا ہے جی اگر ٹھیک ہے لیکن اس واقعے سے تو بڑی عبرت ہوتی ہے. کیا عبرت ہوتی ہے؟ کیسا بھی ہو سکتا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں اس واقعے کو بیان کرنے میں، کوئی حرج نہیں اس واقعے کو پھیلانے میں. آخر عبرت ہی تو ہو رہی ہے، لوگوں کو بتایا تو جا رہا ہے کہ ٹی وی قرآن کریم کی توہین کرنے سے یوں بھی ہوتا ہے. ہاں بظاہر تو لگتا ہے یہ نفع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت اور ہے، وہ یہ ایک چیز کو ہم حرام سمجھیں اور امت کو چھوڑنے کی دعوت دیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور اسی چیز کو ہم حرام سمجھ قرار دیں اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کریں اس لیے کہ حادثہ پیش آ گیا. اب اگر ہم اس بنیاد پر اس سے بچنے کے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کیونکہ حادثہ پیش آ گیا اور صورت مست ہو گئی، اس بنیاد پر اگر لوگوں کو بچنے کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ دین کا صحیح طریقہ کار نہیں. ہم کو اس لیے دعوت دینی چاہیے ہمارے نبی نے اس کو حرام کیا. یہ ہے فرق. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، یہاں کشمیر کا مزاج یہ رہا ہے، سری نگر کے لوگ ہیں خاص طور پر جو ہمارے معمر حضرات ہیں یہ زیادہ جانتے ہوں گے، پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی نے ذوالجناح کا جلوس دیکھا تو نگاہ ٹوٹ جاتا تھا. ممکن ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صاحب اگر یہ شیعوں کا جلوس دیکھا تو نگاہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے صاحب، اگر آج کوئی طالب علم کوئی مسلمان ہم سے پوچھتا ہے کہ کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان شیعوں کا جلوس دیکھا گیا، محرم کا جلوس دیکھا گیا، نکاح ٹوٹ جائے گا، تو جواب ہے کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے. تو کیا واقعی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں ٹوٹتا. اور اگر کوئی آدمی کہے گا یہ کیا بات ہے صاحب، محرم کا جلوس دیکھنے سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دیوالی کا جلوس دیکھنے سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ ظاہر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر کیوں پھیلایا گیا تھا یہ؟ یہ دراصل اس لیے کہ لوگ رکتے ہی نہیں تھے، تب اس ڈر سے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا شاید اسی ڈر سے رک جائیں، تو گویا ایک غلط مسئلہ کھڑا کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. یہی تھا ٹھیک اسی طرح سے یہاں کشمیر میں کہ صاحب اگر سطر کی جگہ پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کے لوگ بڑی بے تکلفی کے ساتھ دوسروں کے سامنے استنجا کرنے بیٹھ جاتے تھے، خاص طور پر ہمارے پرانے بزرگ، اور دیکھا ہوگا ڈلوال کے کنارے پر لوگ جو ہیں یا کہیں جہاں استنجا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں تو بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ کپڑے کھول لیں گے اور شرمائیں گے نہیں کہ صاحب سطر پر دوسرے کی نظر پڑے گی, نہیں, بڑی بے تکلفی کے ساتھ, حتیٰ کہ آپس میں باتیں بھی کرتے رہیں گے. اس صورت حال کو کنٹرول کرنے کے لیے پرانے بزرگوں نے کہا بھائی سطر پر اگر نظر پڑ گئی تو وضو ہی ٹوٹ گیا. حالانکہ وضو ٹوٹنے کے متعلق جو تفاصیل کتابوں میں موجود ہیں وہاں کہیں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ سطر پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا. یہ اسی لیے تھا, کیا ایک غلط طریقہ کار کو روکنے کے لیے غلط مسئلہ کھڑا کیا گیا تاکہ اصلاح ہو جائے. جذبہ تو صالح لیکن مسئلہ صحیح نہیں رہا, بس یہی اب معاملہ ہوا ہے اس کا. خطبے کے اندر ہاتھ باندھ کر کے بیٹھنا اور ہاتھ کھول کر کے رکھنا. تو بہرحال یہ کہ صاحب اس بہانے سے لوگوں کو ٹی وی سے ڈرایا جا سکے گا, ایک لڑکی کی شکل جو ہے وہ مسخ ہو گئی, اور اس بہانے سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے گا قرآن کی توہین ہو گئی, ڈرو قرآن کی توہین سے. یقیناً یہ بات صحیح ہے, لیکن ہم اس لیے نہیں کہ شکلیں مسخ ہو گئی, ہم تو اس لیے سمجھائیں گے کہ اسلام اس کو حرام کیا ہے, اسلام نے قرآن کریم کی توہین کی اجازت نہیں دی ہے. مسلمان جب تک حالت ایمان میں وہ کبھی قرآن کریم کی توہین گوارا بھی نہیں کر سکتا. وہ انسان ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے مگر جب وہ سنتا ہے فلاں قوم نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے تو وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور چہرے سے آہیں نکل جاتی ہیں اور وہ تڑپنے لگتا ہے ہمارے قرآن کی توہین کیوں ہو گئی, اس مسلمان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے وہ قرآن کی توہین کرے گا. تو ہم حقائق کی بنیاد پر لوگوں کو منع کریں گے, نہ کہ واقعات کی بنیاد پر. اور یہ بعض دفعہ کچھ قومیں اس کو پھیلاتی بھی رہتی ہے تاکہ اسلام میں توہمات کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ صاحب مدینہ شریف میں شیخ احمد نے خواب دیکھا یوں ہونے والا ہے, وام واضح کہ نافرمانی ہو رہی ہے صاحب لہذا خدا کا عذاب آنے والا ہے, اور بیویوں کی فرما برداریاں ہو رہی ہیں لہذا یوں بے پردگی مسلمانوں میں اگر, لہذا مدینہ شریف کے اس شیخ احمد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 50 سال لگے آج تک وہ ہاتھ آیا نہیں, وہ ہے کون. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے 50 سال پہلے فتوا لکھا ہے کہ مدینہ میں کوئی شیخ احمد نہیں ہے, اس وقت بھی یہ پھیلایا جا رہا تھا. یہ جو ہے نا اسلام کے حقائق توہمات پر کھڑے نہیں ہیں. ابھی یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے کہ صاحب قرآن میں بال نکل گئے, اب ہر آدمی قرآن کریم کو کھول کر دیکھتا ہے بال نکل رہے ہیں یا نہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہاں سری نگر میں ہوا کہ صاحب دیویاں جو ہیں وہ دودھ پی رہی ہیں, یاد ہوگا کچھ لوگوں کو دیویاں دودھ پی رہی ہیں. مجھ سے میرا قدر میں لڑکوں نے کہا ہے آج کس کی امت کیا, مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے کہ میں نے کھڑے ہو کر کہا, میں نے کہا بھائی ہم تو دودھ دینے والی گائے کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, دودھ پینے والی دیوی کو ہم کیسے خدا مان لیں گے, اور اگر قیامت کہیں کہ اگر وہ سارے کشمیر کا دودھ ایک ہی دیوی پی جائے گی پھر بھی کہو یہ دیوی ہی ہے, یہ بت ہے, اللہ اللہ پھر بھی ہے, ایمان تو یوں ہونا چاہیے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آنے والا ہے, دجال کی فتنے سے اپنی عمر کو ڈراؤ, دجال یہی تو عجوبہ دکھائے گا کہ صاحب آپ مجھے خدا مانیے, کہ آپ کو کیسے خدا مانیں گے, خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, کہ میں بھی زندہ کر دوں گا کس کو بتائیے, کہ میرے ابا جان کو تو وہ کھٹ سے ابا جان کو زندہ کر دے گا. آپ کہیں گے ہاں میں تو نہیں مانوں گا, کیوں نہیں مانیں گے آپ, خدا تو وہ ہے جو بارش کا میں ابھی بارش اتارتا ہوں تو بارش اتارے گا, اب خدا تو وہ ہے جو چاہے سو کرتا ہے, وہ کہے گا میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, بتاؤ کیا کرانا ہے, جو یہ انسان مطالبہ کرتا رہے گا وہ کرتا کے دکھائے گا, اور آخر میں کہے گا مانو مجھے خدا. اس وقت ہر آدمی کہے گا جی کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں, کیا چاہیے تھی, اور اس کے بعد نہ وہ دیویاں رہی نہ ان کو دودھ پینے کا واقعہ رہا. ممکن یہاں کچھ حضرات جانتے ہوں گے, یاد ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جب یہاں کشمیر کے یہاں ابرا قدر کے لڑکے شیر گجری سے دودھ خرید کر کے بالٹیوں کی بالٹیاں لے جا رہے ہیں اندر سے ڈال رہے ہیں اور وہ غائب ہو رہا ہے اندر, تو غائب کہاں ہو رہا ہے, زمین چوس رہی ہے, اس میں کیا عجیب بات ہے, آپ زمین پر ڈال کے تھوڑی دیر میں پانی جذب ہو جاتا ہے. تو ان توہمات کی بنیاد پر ہمارا اسلام کھڑا نہیں ہے. لہٰذا جب وہاں سے کوئی تردید ہو گئی کہ یہاں وہ ہسپتال موجود ہے جس ہسپتال کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن اس ہسپتال میں اس قسم کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے, اور وہیں سے انہوں نے کہا کہ یہ کسی نہ جانے کون سی ویب سائٹ کے پھیلا ہوا فتنہ ہے, فی الحال مسلمان اسی کے پیچھے چھوڑیں گے تو نہیں, قرآن پڑھیں گے نہیں, اس کے نتیجے میں جو صالح انقلاب آنا چاہے وہ تو آئے گا نہیں, ہم پھیلاتے رہیں گے لوگ اور نفع اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا, ختم. پچھلے جمعہ کو ایک میرے بھائی نے سوال کیا تھا, بڑا قیمتی سوال ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے پاس, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا معائنہ کیا, اور اس معائنہ کرنے کے دوران انہوں نے کہا صاحب حدود مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کہاں گیا ہوا ہے. کچھ دیر بعد جب حدود آئے تو انہوں نے کہا صاحب آپ کہاں تھے, انہوں نے کہا میں نے ایک ملک دیکھا, اس ملک میں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میں ان کو ابھی خط لکھتا ہوں فوراً اسلام قبول کریں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر خط لکھا اور اسے ہدہد کے ہاتھ میں دیا، اور اس نے لے جا کر کے ملکہ بلقیس کو جو ملک سبا یعنی یمن کے اندر حکمرانی کر رہی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے، تو اس ہدہد نے جا کر کے وہاں وہ خط ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر بلقیس جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہو گئی، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، اور خط کا مضمون سارا قرآن نے نقل کر دیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی وعد المسلمین، یہ خط اللہ کے بندے سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کا نام لے کر جو رحمان و رحیم ہے، اور میرے پاس آ کر کے مسلمان ہو جاؤ، بس یہ خط کا مضمون بالکل شاہی جلال کے ساتھ، ایک نبی اور وہ بھی پورے عالم کا حکمران ہے، تو پورے شاہی جلال کے ساتھ وہ خط لکھ رہے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز کے ساتھ. اس پر سوال کیا گیا کہ صاحب سلیمان ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ سورج پرستی میں مبتلا ہے، اس کی ساری قوم، تو ہدہد کو کیسے پتا چل گیا؟ سوال بالکل معقول ہے، اور یہ آج ہی کا سوال نہیں ہے، ہر زمانے میں تفسیر یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ ہدہد کو کیسے پتا چل گیا اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ملک سبا کے جزوی حالات سے واقف تھے، لیکن تفصیلی طور پر ان کے سامنے یہ بات ابھی طے نہیں تھی کہ وہ لوگ مشرک ہیں یا مسلمان ہیں، یعنی موحد ہیں یا مشرک، اور اگر وہ مشرک ہیں تو کون سی قسم کا شرک ان کے پاس ہے. اس صورتحال میں ابھی گویا سلیمان علیہ السلام کی حکومت پورے عالم پر ہے، لیکن روئے زمین کے کچھ خطے ابھی ان کی حکومت سے باہر ہیں، اور ان ملکوں میں ان کی حکومت پھیلتی جا رہی ہے، اور جس جس ملک میں ان کی حکومت پھیلتی جا رہی ہے اس ملک کے متعلق جزوی معلومات ان کے پاس موجود تھی. ملکہ سبا یعنی بلقیس کے متعلق متعین طور پر سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ واقعتاً وہ سورج پرستی میں مبتلا ہے. اس میں اللہ تعالی شانہ نے ایک پرندے کو جو بظاہر بہت ہی حقیر قسم کا پرندہ ہے، اور خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے محسوس کر لیتا ہے کہ زمین کے اندر پانی کس جگہ کا ہے. اس میں ہم کو دراصل پرندوں کی جو سائنس ہے وہ تفصیل کے ساتھ جب پڑھیں گے اس کے آپ یہ پرندوں کی عجیب عجیب حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی. ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا نام سنا ہوگا سالم علی. سالم علی یہاں بر صغیر کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ماہر طیور مانا گیا ہے، ڈاکٹر سالم علی کی باقاعدہ ایک علم ہے کہ پرندوں کی دنیا، پرندوں کی قسمیں، چڑیوں کی اقسام، چڑیوں کا سفر کرنے کی وہ جو ہے قوت ہے. بلکہ ابھی تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب کشمیر میں اس سال ایک ایسا پرندہ بھی آیا کہ جو پچھلے 50 سال میں ابھی آیا نہیں تھا، اور چونکہ ادھر بہت زیادہ گرمیاں ہو گئی تو ادھر وہ پرندہ پہنچ گیا تھا کچھ دنوں کے لیے، پھر شاید واپس چلا گیا ہے. بہرحال تو پرندوں کی دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. ہدہد کے متعلق جو تفاصیل کتابوں میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اڑتا بہت دور تک ہے، دوسرے وہ جس طرح سے کبوتر خط لے جانے اور لانے کا پچھلے طویل زمانے تک کام کرتا رہا ہے، اسی طرح سے ہدہد بھی یہ کام کرتا رہا ہے. چنانچہ ایک زمانے میں کبوتر کے ذریعے سے خطوط بھیجے جاتے تھے اور کبوتر کے ذریعے سے خطوط منگوائے جاتے تھے. یہاں ہندوستان میں مغل دور میں کثرت ایسا ہوتا رہا ہے، کبوتر کی نامہ بری مشہور معاملہ رہا، اسی طرح سے ہدہد کا معاملہ رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ معجزاتی طور پر یہ دکھایا کہ اے سلیمان ہم اس بات پر قادر ہیں کہ بذریعہ فرشتے تمہیں حکم دیں کہ فلاں قوم کو دین پہنچاؤ، لیکن ہم بذریعہ فرشتہ نہیں، بذریعہ پرندہ تم تک یہ اطلاع پہنچاتے ہیں. سوچ کر کے ساتھ ہدہد کی اطلاع جو ہے وہ موجزاتی اطلاع ہے، ورنہ ہدہد بحثیت پرندہ کی یہ کام نہیں کر سکتا. تو ہدہد نے جب یہ اطلاع دی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوتی فراست کی بنیاد پر یہ یقین کر لیا، اور واقعہ بھی وہی تھا. وہ در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا کہ دیکھتے ہیں پرندے کی اطلاع پر یہ حرکت میں آئیں گے یا نہیں، یا یہاں سے حکم کا انتظار کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ کبھی کبھی ایسا کرتے رہیں گے کیا کہ نبیوں کو ایک حکم دیا گیا اس طرح سے جس طرح سے وہ نبی کا امتحان بنتا تھا. اللہ تعالیٰ شانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست دے سکتے تھے، لیکن براہ راست نے یہ خواب میں دکھایا گیا. دیکھتے ہیں خواب پر یہ تیار ہو جائیں گے یا نہیں، تو امتحان تھا. اسی طرح سے ہدہد، بہرحال تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ ہدہد ہی تھا اور اسی نے آ کر اطلاع دی ہے، اور اس وقت سلیمان علیہ السلام کو جزوی معلومات تو تھی ملک سبا کے متعلق، لیکن تفصیلی معلومات نہیں تھی. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، اور کائنات کے ہر جگہ کے تمام حالات ان کے سامنے نہیں ہوا کرتے. تمام مفسرین نے لکھا ہے، تو اس سلسلے میں تفسیر قرطبی، تفسیر رازی، تفسیر معرف، جتنی اردو عربی وغیرہ کی تفاسیر ہیں ان تمام تفاسیر کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا. اس سے پہلے بھی شاید یہ بات آئی تھی اور آج پھر خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں منظر مہندی رات منانے کا سسٹم ہے، یہ طرح طرح کی غیر شرعی چیزوں کا مجموعہ ہے. گانا، فوٹوگرافی یہ تو تھا ہی، اور جب آپ یہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں ملنا جلنا یہ تو تھا ہی، اس سے آگے بڑھ کر کے اب لڑکوں کے ذریعے سے ان دلہنوں کے جسم پر مہندی لگوانا اور لڑکوں کے ذریعے سے دلہنوں کے جسم پر وہ مہندی کے پھول بنوانا، اور یہ بے غیرتی کی اگلی انتہا یہاں تک ہو گئی ہے کہ صاحب دلہنوں کے جسم کے بہت ہی زیادہ نازک حصوں تک بھی وہ پہنچ کر کے اب ان کو پھول کاری ہو رہی ہے. یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بے حمتی، بے حمیتی ہے. اس لیے اسلام نے مہندی رات کا کوئی تصور رکھا ہی نہیں. چاہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہیں کوئی مہندی رات نہیں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، فقہا، حتیٰ کہ ان بزرگوں کے زمانے میں کہیں مہندی رات کا کوئی تصور نہیں تھا جن بزرگوں کے ذریعے سے یہاں اسلام پہنچا ہے. اس لیے یہ مہندی رات جو ہے وہ صرف خرافات کا مجموعہ ہے، فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے. مہندی لگانا یقینا عورت کے لیے سنت اور ہمیشہ سنت ہے، صرف دلہن صاحبہ کو نہیں، ہمیشہ عورت کو مہندی لگانا سنت ہے. اور یہ مہندی اس کے لیے بنتا مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس سے اس کے جسم کی گرمی خارج ہوتی رہتی ہے اور اس کے جسم کے بہت سارے امور جو ہے وہ توازن میں رہیں گے مہندی لگانے کے نتیجے میں، اس لیے ہمیشہ اس کے لیے مصنوع ہے. مردوں کے لیے مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اس صورت میں بالوں میں جب وہ مہندی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن بالوں میں مہندی لگانی ہے تصور سنت کی نیت سے، فیشن کی بنیاد پر نہیں. ہاتھ اور پاؤں کو مہندی مردوں کے لیے درست نہیں ہے، اور یہاں شادی وادیوں کے موقع پر وہ جو لڑکوں کو لگاتے ہیں ایک انگلی کو، وہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کی بنا پر منع کر دی گئی ہے. اور اسی طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے، لہٰذا مردوں کے ایک انگلی میں مہندی لگانا درست نہیں ہے. تو خاص طور پر جو میں نقطہ عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اجنبی مردوں، حتیٰ کہ غیر مسلم مردوں کے ذریعے سے اپنی دلہنوں کو مہندیاں لگوائی گئی اور جسم پر پھول نکلوائے گئے، یہ تو بے غیرتی کی انتہا. اس کے جائز ہونے کا کیسے دباؤ پیدا ہو سکتا ہے؟ پونے بارہ، وہاں ایک سوال یہ ہمارے بھائی نے پوچھا، پونے بارہ بجے یہاں جمعے کی اذان ہوا کرتی ہے، کہ صاحب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے جمعے کے دن بھی زوال ہوتا ہے، جیسے ہر دن زوال ہوتا ہے ویسے جمعے کے دن زوال ہوتا ہے. البتہ یہ سوال ضرور ہے کہ جیسے باقی دنوں میں زوال کا وقت وقت ممنوع ہے، جمعے کے دن کا وقت زوال بھی وقت ممنوعی ہے یا نہیں؟ تو اس میں حنفیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جمعے کا دن کا وقت زوال بھی ویسا ہی وقت ممنوع ہے جیسے باقی دنوں میں وقت زوال ممنوع ہے. یعنی باقی دنوں میں جس طرح سے اذان پڑھنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا اس وقت میں منع ہے، کیونکہ حدیث میں نبی ایسا نہ منع فرمایا، ٹھیک اسی طرح سے جمعے کے دن بھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن وقت زوال وقت ممنوع نہیں ہے، ایک مسئلہ تو الگ ہے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن کا وقت زوال وقت منع ہو یا نہ ہو، جمعے کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ تو جواب آئے گا زوال کے بعد سے. اس لیے زوال سے پہلے جو اذان پڑھی جائے گی وہ اذان کسی طرح سے درست ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہے آپ جمعے کے دن زوال مانیں یا نہ مانیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن زوال وقت ممنوع نہیں ہے، تب بھی اذان زوال سے پہلے اذان آپ کی صحیح ہے ہی نہیں. کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس لیے وہ تو وقت جمعہ ہے ہی نہیں، تو نہ وقت اذان ہے نہ وہ وقت جمعہ ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ تو اصل میں متولیوں کو، مؤذنوں اور اماموں کو سمجھانے کی بات ہے کہ صاحب آپ جمعے کے دن اگر وقت زوال نہیں بھی مان رہے ہیں تب بھی یہ وقت جو ہے نہ اذان کا وقت ہے نہ جمعے کی نماز کا وقت ہے. اگر جمعے کے دن وقت زوال نہیں ہے، بہت اچھا، وہ گاؤں جہاں جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہے وہاں 11:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں، آپ کہیے جمعے کا دن نہ وقت زوال نہیں ہے، لہٰذا 11:30 یا 12:15 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں وہاں. آپ کہیں گے نہیں صاحب، کیونکہ وقت زہر آیا نہیں. تو جیسے وقت زہر اس دن وہاں نہیں آیا، اسی طرح سے وقت جمعہ بھی نہیں آتا ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ صاحب یہ اسپیکر پر یہ جو پڑھا جاتا ہے دعائے صبح اور اوراد شریف وغیرہ، عبادت یقیناً عبادت کرنے کا حق ہے، لیکن عبادت کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے محلے کو ہم مجبور کریں کہ ہماری آوازیں سنو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو گھنی آبادیوں میں رہتے ہیں اور وہاں بےچارے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے گالیاں سنی ہیں ان مائک والوں کو، اوراد کو، ان کلمات کو، کہ صاحب ان کو عبادت کرنی ہے، ہم کو کیوں پریشان کر کے رکھتے ہیں؟ نہ ہم بچے نہ ہمارے بچے پڑھ پاتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ سو پاتا ہے. اور یہاں تک بھی میں نے خود سنا کہ ایک محلے کے اندر شب گزاری ہو رہی ہے، شب ساری رات جو مائک چلتا رہا، تو ایک صاحب نے آگے کہا، کہنے لگے جی ہم تو رات کو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ جب یہ شب آتا ہے تو ہم رات گزار نہیں سکتے اپنے گھر میں، کہ صاحب یہ ہمارے وہاں کام کے قریب میں یہ مائک لگا ہوتا ہے اور ساری رات یہ مائک چلتا رہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. صاحب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو عبادت کرنی ہے سارے محلے والوں کو کیوں سنانی ہے، اور اس صورتحال کے اندر سنانا کہ وہ سننا نہیں چاہتے ہیں اور اسے تنگ آتے ہیں، کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ صاحب ہم عبادت ضرور کریں. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں تلاوت کرنا چاہتا ہے تو آپ اتنا زور سے تلاوت نہیں کر سکتے کہ اگر گھر میں کوئی سویا ہوا ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے. تو تلاوت کرنے کی ممانعت محض اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنی تلاوت کریں مگر کسی کی نیند اور آرام میں خلل نہیں ڈال سکتے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے صاحب مسجد کے اندر دو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، سارا محلہ گونج رہا ہے، مسجد میں جا کر کے دیکھا تو دو آدمی کون تھے. آپ سارے محلے کو کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ لگے ہے یہ موقع سے سن ہاں مسئلہ کی ختم کرے، مگر اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صاحب ہاں ہی مسلک میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز کی بات آپ زور سے پڑھیں اور یہ ہم بھی مسلک کی علامت ہو، ایسا کہیں نہیں. ہم بھی مسلک کی بنیادیں دراصل اصول فقہ کی بنیاد پر اور بڑی مستحکم اس کے حقائق ہی دوسرے ہیں. یہ ہم نے یہ تو حنفیت نہیں، یہ کشمیریت ہے. کیا کہ کشمیر میں مزاج یہ رہا ہے کہ اچھا عجیب بات یہ ہے، یہی بیچارہ شوق ذوق سے پڑھنے والا جو ہی یہاں سے آگے بانحال سے پار ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، وہاں نہیں خیال آتا اس کو اور وہاں فوراً کمپرومائز کرنے لگتا ہے کہ دلی میں مسلمان گیا وہاں نہیں کہتا یہ ہم بھی کیسے ہیں، یہ پڑھتے ہی نہیں کیوں نہیں زور سے، وہاں کیوں نہیں اسٹارٹ. یہ دراصل ہمارا کشمیری مزاج رہا ہے. اور وہ جو حضرت شاہد نا رحم اللہ تعالیٰ کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہوگا اور ایک اہم مقصد کے لیے اسٹارٹ کیا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا کہ لوگ ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اب یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب ان کو یاد کرانا ہے. تو جس طرح سے درسگاہ میں بچوں کو کرتے ہیں، سارے بچے پڑھتے ہیں اول کلمہ طیبہ لا، سارے بچے جو مل کر پڑھتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے اس زمانے کے ان بڑے بالغ بچوں کو جو ابھی ابھی مسجد میں آ رہے ہیں ان بالغ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ یہ کیا تھا، چنانچہ شام کو 10 سورتیں پڑھائی جاتی تھی 10 اور کلمہ طیبہ، یہ مقصد تھا وہ، تاکہ صبح اور شام کے تمام اذکاروں کو یاد ہو جائیں اور اسی غرض کے لیے پڑھتے ہوئے پڑھایا کرتے تھے. بہرحال شاید اس مسئلے کے تمام جزوی وضاحتیں ہو گئی ہوں گی. اچھا اس کے بعد ہی ادھر سے مطلب میچ چل رہا ہے، ایک آدمی آیا سننا پڑھنے کے لیے، اب وہ سنت میں ڈسٹرب ہو گیا، وہ نہیں مطمئن ہو کر کے پڑھ پا رہا ہے. تو ہم اتنا زور سے پڑھیں جس سے کسی کی نماز میں خلل ہو جائے، یہ تو خود اسلامی اصول کے مطابق صحیح نہیں ہے کہ آپ صاحب ضرور پڑھیں مگر ہماری نماز کو کیوں خلل کر رہے ہیں آپ کی حد وہیں تک ہے جہاں آپ کی ناک ختم ہو گئی، تو آپ کی اپنی آوازوں کی حد وہیں تک ہے جہاں آپ کا وجود ختم ہو گیا، اور جہاں میری نماز اسٹارٹ ہو گئی ہے وہاں تک آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو اتنا زور سے پڑھا جائے جسے دائیں بائیں کے لوگ سن لیں اور وہ صحیح یاد کر لیں، اس کی گنجائش ممکن ہے نکل آئے، لیکن یہ اتنا زور سے چیخنا کہ ساری مسجد گونجنے لگے اور سارا محلے کو گونجایا جائے، اور صاحب مائک ہی اس لیے رکھنا ہے بس تیل اپنے محلے کی مسجد اچھی تیل اپنے محلے کی مسجد کا ایک ورک میں اپنے محلے کی مسجد کا ایک ورکر ہوں. چند دن پہلے ہمارے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا پچھلی انتظامیہ کبھی کبھی میری مدد مالی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے آپ بھی ہماری مدد کیجئے، کیونکہ سائل جسمانی طور پر معذور ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جمعہ اس کے لیے چندہ جمع کریں گے. لیکن میں نے خود اپنی انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ سائل جسمانی طور پر معذور ہیں، اس کا بار بار آنا اس کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس گاڑی کا کرایہ تک نہیں ہے، اس میں کچھ رقم دے دیا جائے. میں نے چیئرمین صاحب سے استدعا کی کہ جو جمعہ فنڈ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ رقم دے دیا جائے، اور متفق ہو گئے، سائل کو روپے مل گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا، کیا ہم مسجد جمعہ فنڈ میں سے یہ رقم دے سکتے تھے یا نہیں، اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. جواب یہ ہے کہ جمعہ فنڈ میں سے یہ رقم اس سائل کو دینا شرم درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ جمعہ فنڈ دینے والا یہ جمعہ فنڈ مسجد کو دیتا ہے. اس لیے ایسے غریب کے لیے، ایسے محتاج کے لیے جب آپ کو چندہ کرنا ہوگا تو اعلان کرنا پڑے گا، چندہ کا جمع کرنے والا شخص امانت دار ہے دینے والے اور لینے والے کے درمیان میں، اس لیے جو رقم ہمارے پاس جمع ہوئی ہے وہ مسجد کے لیے، اور جو مسجد کے لیے تو گویا ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں مسجد کے لیے روٹین کے مطابق آپ دے دیجئے، اور آگے ہم نے کیا ایسی جگہ پر دے دیا، فرق کہاں ہوا؟ اس شخص کو دینا صدقہ جاریہ نہیں ہے اور مسجد کو دینا صدقہ جاریہ ہے، یہ ہے نقصان اس بیچارے کا جس نے دیا. اس لیے جمعہ فنڈ میں سے جتنی رقم آپ نے وہاں دی ہے، اگلے جمعے کو یا کسی نماز کے وقت میں لوگوں سے کہیں کہ جو جمعہ فنڈ ہم نے دیا ہے وہ جمعہ فنڈ دینا صحیح نہیں ہوا ہے، اب ہمیں چاہیے اس غریب کے لیے جس غریب کے لیے وہ جمع فنڈ واگزار کیا گیا اس غریب کے لیے اتنی رقم کم سے کم لوگ جمع کریں اپنی جیبوں سے اور اس کے بعد اس غریب کی طرف سے جمع فنڈ کی رقم واپس مسجد میں داخل کر دیں. عشاء کی نماز کے بارے میں کم سے کم تخفیف کس حد تک ہے؟ عشاء کی نماز کشمیر میں ہمیشہ گرمیوں میں پریشان کن مسئلہ رہتا ہے کیونکہ کشمیریوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں عشاء کی نماز جلد سے جلد پڑھیں اور اس کے لیے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ صاحب ہمیشہ سے ہم جلدی پڑھتے آئے ہیں اور پھر پچھلے کچھ سالوں سے لوگ کہتے ہیں حالات خراب. پچھلے زمانے میں عذر پیش کیا جاتا تھا پت کٹائی جی کا اور چند پچھلے پریشان کن حالات کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حالات خراب ہیں اس لیے سب عشاء. لیکن اس سلسلے میں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے عشاء کی نماز کا وقت حدیثوں کے مطابق شفق کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. حدیث صاف موجود ہے ترمذی میں ابو داؤد میں اور ساری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ٹیوب لائٹ ختم ہونے سے پہلے عشاء کا وقت نہیں ہے. ٹیوب لائٹ آج کے جغرافیہ میں اسے کہتے ہیں سرخی آسمان کے کناروں پر پائی جانے والی سرخی جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک عشاء کا وقت نہیں آئے گا تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو مسئلہ چھوٹا سا ہے. وہ ملک جن ملکوں میں پانچ گھنٹوں تک عشاء کا وقت نہیں آتا ہے برطانیہ میں اس وقت آج بھی اور ہمارے بہت سارے جاننے والے وہاں ہیں کہتے ہیں صاحب 4:30 کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے ہم کیا کریں گے وہاں بھی مسئلہ ہے. تو ہمارا تو زیادہ تر 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کا مسئلہ تو رہتا ہے. بہرحال شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے کا وقت مغرب کا ہے اور شفق غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیسے پتا چلا کہ شفق غائب کب ہوتا ہے؟ اس کا ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ قابل اعتماد کیلنڈر. مثلا یہاں میقات الصلاۃ ہے, یہاں میقات الصلاۃ ہی کے طرز پر دوسرے اوقات نماز تیار کیے گئے اور وہ اوقات الصلاۃ جو ہیں وہ عالمی اوقات نمازوں کو سامنے رکھ کر کے تیار کیے گئے ہیں. کراچی میں عالمی اوقات نماز کے کیلنڈر تیار ہوا, کوالالمپور یونیورسٹی میں عالمی اوقات نماز کا کیلنڈر تیار ہوا, ریاض یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے جغرافیہ اور اسٹرونومی کے ماہر میں حسین علی ان کا نام ہے وفا بھی ہو گئی ہے, انہوں نے پوری دنیا کے لیے نماز کے اوقات کا کیلنڈر تیار کیا. اور دلی میں بھی تقریباً پورے برصغیر کے لیے نمازوں کے اوقات کا ٹائم ٹیبل تیار ہوا. ان تمام جنتریوں کی بنیاد پر جو عشاء کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے وہ مثلا جس دن 9:30 پر سٹارٹ ہو جائے گا اس کے معنی یہ ہے کہ 9:31 پر عشاء کی اذان ہونی چاہیے. لیکن ہم نے تمام طرح کی کوشش کرنے کے بعد پھر اتنا حل نکال پائے ہم کیا کہ صاحب یہ جو 9:30 پر عشاء کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے اگر اس سے پہلے اذان پڑھی گئی مثلا 9:20 پر اذان پڑھی گئی اور 9:25 پر جماعت پڑھی جائے گی تو نماز ادا ہو جائے گی. یعنی یہ جو کیلنڈر دکھا رہے ہیں اس سے 10 منٹ پہلے عشاء کا وقت سٹارٹ مان لیں. یہ 10 منٹ کہاں سے نکالے گئے اس کی لمبی تفسیر ہے جو اس میں سمجھا نہیں سکوں گا. تو بہرحال نمازوں کے اوقات جن کیلنڈروں سے معلوم ہوتے ہیں ان کیلنڈروں کے میں سے 10 یا 12 منٹ کی کمی کر سکتے ہیں. اتنا فیصلہ ہوا ہے کشمیر کے ہمارے بہت سارے علماء کی موجود اور شاید ممکن ہے مفید ہو جائے یہ بات. اسی مسئلے کے لیے آج سے کئی سال پہلے میں یہیں سری نگر اسی غرض کے لیے آیا کہ دنیا میں اس وقت اوقات نماز کا جو سب سے بڑا ماہر ہے وہ برطانیہ میں رہتے ہیں. ایک عالم ہیں, آسٹرونومی اور جغرافیہ کے ماہر ہیں اور سینکڑوں انسان اس کے ہاتھ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ برطانیہ میں ہی رہتے ہیں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشمیر میں ہم نمازوں کے اوقات میں کتنی کمی کریں خاص طور پر عشاء میں. تو یہیں سری نگر سے ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا صاحب تمہارے سری نگر میں تفصیل کے ساتھ بات ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا 10 سے لے کر 12 منٹ تک آپ کمی کر سکتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ تو ہم خود ہی نکال چکے تھے کل کے بعد, جو جہاں سے تم نے نکالا وہیں سے میں بھی بول رہا ہوں, میرے پاس کوئی الگ شریعت نہیں ہے, اصول وہی ہے جو تم نے الگ سے تم اصول مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہو تو میں کہاں سے بتاؤں گا. تو بہرحال اتنی کمی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں. حدیث میں آیا کہ ایک شخص اتنے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک حال کا فاصلہ رہتا ہے لیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اپنے عمل کے باوجود جہنم میں چلا جاتا ہے. یقیناً یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے. دیکھ لیجئے, ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون. اللہ کا قانون یہ ہے کہ نیک اعمال پر جنت اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ برے اعمال پر جہنم. یہ ہے اللہ کا قانون. قدرت خداوندی یہ ہے کہ برے اعمال والے کو چاہیں تو جنت میں لے جائیں اور اچھے اعمال والے کو چاہیں تو جہنم میں لے جائیں. یہ خدا کی طاقت ہے اتنی. اور اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, فرض کیجئے آپ نے اپنے گھر میں ایک صاحب کو رکھا نوکر کام کرنے کے لیے. یہ بیچارہ اتنا سنجیدہ, اتنا امانت دار, اتنا خدمت گزار تھا کہ آپ نے کہا صاحب مجھے اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اس پر ہے. کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ اپنے ایسے گھر کے نوکروں کا اعتماد کرنے لگے, اور میں نے خود سنا کہ لگا صاحب ہم کو تو اپنے بچوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس کو, اب 50 سال ہو گئے اس کو ہمارے گھر میں خدمت کرتے کرتے, اب اس اعتماد کے نتیجے میں آپ نے کیا کہا سارا گھر اس کے حوالے کر دیا, مہمان آئیں گے کیا کھانا پکانا ہے یہ اسی کے ہاتھ میں, اس طرح کس کا کہاں ڈالا جائے گا یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, پیسے کہاں سے اٹھانے ہو بازار سے کیا چیزیں خریدی یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, یعنی یہ سارا گھر کا سسٹم جو اس کے ہاتھ میں دے دیا آپ نے, کیوں دے دیا کیونکہ صاحب اس پر آپ کا اعتماد ہے. اب سوال ہوتا ہے کیا آپ کے پاس طاقت ہے کہ وہ سارا اس سے واپس لے لیں, وہاں سب طاقت تو ہے, وہ طاقت کیوں ہے کیونکہ آپ مالک ہیں, لیکن کیا آپ ایسا کریں گے کہ نہیں صاحب چونکہ یہ قابل اعتماد ہم کیوں کریں گے ایسا, تو ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس پر اعتماد ہے, ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شان ہوں کبھی تو اپنا قانون دکھانا چاہتے ہیں, دیکھو صاحب نیک اعمال کرو گے جنت میں جاؤ گے, برے اعمال کرو گے جہنم میں جاؤ گے, قانون یہ ہے, لیکن تم قانون کی یہ معنی نہیں سمجھنا کہ جو ہی تم نے نیک اعمال کیے تو اب میری قدرت ختم ہو گئی, میں چاہوں تو جہنم میں میرے بس میں کچھ نہیں رہا, نہیں اس کے باوجود میری طاقت ہے کہ قانون کو ایک طرف پھینک کر کے میں جنت کے مستحق کو جہنم میں پھینک دوں گا اور جہنم کے مستحق کو جنت میں لے جاؤں گا, یہ تمہارے ذہن میں میری طاقت رہنی چاہیے. جی بالکل آپ کی طاقت ہمارے ذہن میں ہے, بہت اچھا مان لی میری طاقت, ہاں میں کر کے بھی دکھاؤں گا, اچھا جی کر کے دکھا, پھینک دیا اس بیچارے کو جہنم میں, اب وہ جہنم میں رہے گا کیا, کیوں جہنم میں رہے گا, اس نے نیک اعمال کیے ہیں یہ فورا جنت میں جائے گا, ہم اپنی طاقت تمہیں دکھانی تھی سو دکھا دی, یہ ہے شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, یعنی گویا خداوند تعالی شانہ یہ اصل میں ایک نقطۂ نظر رہا ہے, اور باقی مذاہب میں بھی اور اسلام میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہی بندے نے وہ نیک اعمال کر لیے جن پر خدا نے جنت کا فیصلہ کیا تو خدا بے بس ہو جاتا ہے, یہ ہے وہ اس کی تردید کرنے کے لیے, کہا یہ میں سمجھنا میں بے بس ہو جاتا ہوں, جو ہی بندے نے وہ سارے اعمال کر لیے کہ جس پر خدا نے خود قانون کے مطابق وعدہ کر رکھا ہے میں جنت دوں گا, جو ہی انسان نے یہ اعمال کر لیے اب خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا, یہ تو جنت کا حقدار بن ہی چکا ہے, اس نقطۂ نظر کی تردید کرنے کے لیے قرآن کریم میں بھی آیت نہیں اللہ تعالیٰ شانہ فرمائے کیا کہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان اللہ لا یغفر ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, میں جس کو چاہوں گا اس کو بخشتا ہوں, ان اللہ کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قادر ہوں جو جنت کا حقدار اس کو جہنم میں لے جاؤں گا, اس نے اعمال کیے اور سمجھ رہا تھا میں تو اپنے اعمال کے بل پر جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کو اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ ہے چلو جہنم میں, ہے بھروسہ کہنے لگے جی کچھ نہیں, اب اگر آپ ہی بچائیں گے کہ ہاں ہم تو اپنے قانون کے مطابق تم کو نکالیں گے, مگر تم کو اپنی طاقت کا صحیح احساس پیدا کرانا تھا تمہارا, تم اپنے اعمال پر اتنا اعتماد کرنے لگے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھی طرح سے یہ حقیقت آپ سمجھاتے تھے, فاطمہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نبی کے ساتھ جاتی ہوں لہٰذا جنت میں جاؤں گے, اپنے اعمال کو تیار کرنا, صفیہ یہ نہیں کہنا کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں لہٰذا جنت میں لے ڈیو ہے, اپنے اعمال کو تیار کرنا, اور یہاں تک فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر اللہ کا فضل میرے شامل لحال ہوا تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا, بس یہاں پر آ کر سمجھ میں آتا ہے, چنانچہ ایک بندے کو لایا جائے گا, وہ بندہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنی عبادت ہے, کہ بنی اسرائیل کا آدمی بڑا عابد ہے, 500 سال اس نے عبادت کی ہے ماشاءاللہ بہت, چلو جی ہمارا فضل ہے اس پر لے جاؤ اس کو جنت میں, وہ کہے گا اچھا اتنی بڑی عبادت کر کے پھر فضل, میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے عادل کی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھی بات ہے ابھی انصاف کریں گے, رکھو جی فی الحال اس کو تھوڑا ادھر کو دکھاؤ ذرا جہنم کی سیر کراؤ اس کو, اب وہ جی جہنم کی سیر کرنے لگے گا تو آگ کی تپش سے جب پیاس لگنے لگے گی کہا صاحب پانی, انہوں نے کہا صاحب پانی تو دنیا میں بہت تھا مگر یہاں تو پیسہ لگتا ہے, کہا پیسہ تو ہے نہیں, کہا یہاں کی کرنسی عبادت ہے تو آپ کو عبادت دینی پڑے گی تب پانی ملے گا, ایک مرتبہ پیٹ بھر کر پانی پینے کے لیے آپ کو عبادت دینی پڑے گی, کہا ہاں 500 سال کی عبادت ہے کتنی چاہیے, 100 سال کی عبادت, اب دیکھو 100 سال کی لے لیجیے, 400 سال کی تو ابھی موجود ہے میرے پاس, تو 100 سال کی عبادت کے بدلے میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کر پانی, تھوڑی دیر میں پھر پیاس, جیسا پانی, انہوں نے کہا قانون تو آپ کو معلوم ہے 100 سال کی عبادت کے بدلے میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کر پیاس, 5 گلاسوں کے بدلے میں 500 سال کی عبادت گئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ شمع فرمایا بہت اچھا 5 گلاسوں کے بدلے میں 500 سال کی عبادت گئی, وہ جو دنیا میں باقی پانی پیا تھا اس کا حساب لاؤ, کہ یا اللہ فضل فرما اس کے مطابق مجھ سے مت فرمائیے, کہا وہ جو پانی تم نے پیا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے اس کے بدلے میں لاؤ کیا ہے, اور وہ جو باقی نعمتیں تم نے استعمال کی ہیں اس کے بدلے میں لاؤ کیا ہے. اس کے بعد آگے جو ہے وہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ صاحب وہ جو تم نے پینے کے لیے حلق استعمال کیا وہ بھی میرا بنایا ہوا تھا, وہ جو تم نے پینے کے لیے منہ استعمال کیا وہ بھی میرا بنایا ہوا تھا, وہ جو تم نے سانس لی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا وہ بھی میں نے بنائی تھی, اور وہ جو نالیاں تھی وہ بھی میں نے بنائی تھی, اور سانس لیتے ہوئے سانس آنا اور جانا, اور سانس جانے کے لیے ضروری ہے اندر والا پہلے باہر آ جائے, اور وہ آنے اور جانے کا سسٹم میں نے کھڑا کیا تو اس میں کہیں بریک لگنے نہیں تھی, وہ سارا میں نے کھڑا کیا تھا. تو بتاؤ تم شکر کر سکتے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکوں گا, کیونکہ سانس کا شکر ادا کروں گا جتنی دیر میں سانس لینے کا شکر ادا کروں اتنی دیر میں نکل گیا سانس, تو پہلے مجھے جو سانس نکل گیا اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور جب تک اس کا شکر ادا کروں گا تب تک ادھر سے ایک سانس اور لے لیا, اور ادھر سے ایک سانس لے, اب لینے کا شکر ادا کروں یا نکالنے کا, اب ان دونوں کا نہیں ہوا کا شکر ادا کروں تب تک تیسرا سانس لے چکا ہوں گا. نعمت اللہ تخصوہ, اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے شمار بھی نہیں کر سکو گے, شکر کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے کہ ساتھ انسان کا اپنی عبادت کا گھمن قائم نہ ہو جائے, اس تصور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود النبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت سمجھنا میں نے عبادت کی ہے جنت کے لیے ڈیو ہے, قانون تو خدا کا یہی ہے, مگر طاقت خدا کی, یا اللہ میں نے بہت کچھ کیا مگر پھر بھی تیرے فضل کا محتاج ہوں. کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل سے فرمایا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں حضرت جبریل کے حوالے سے وہ جو ستاروں کے بارے میں بات کہی جاتی ہے ہرگز صحیح حدیث نہیں ہے, کتابوں میں صاف صاف اس کی تردید لکھی ہے, یہ موضوع حدیث ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر محمد, زمین آسمان پر احمد, زمین پر محمد, عرش پر کیا نام رکھا گیا ہے؟ کیا عرش پر ابو القاسم رکھا گیا؟ اگر نہیں تو کیا نام پاک عرش مجید پر ہے؟ دراصل آسمان پر اور زمین پر کا مسئلہ نہیں ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونا جو ہے وہ تو کائنات کا حیرت انگیز واقعہ تھا, جیسا کہ نبی علیہ السلام خود بیان فرما کہ اب اس دنیا میں سب سے حیرت انگیز واقعہ میرا دنیا سے چلا جانا ہے, یہ بات حضور نے پہلے بیان فرما دی تھی. اسی طرح سے نبی علیہ السلام کو دنیا میں آنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ تو بھائی کیونکہ یہ کائنات کا حیرت انگیز, ایسا بچہ کہ انسانی کائنات میں نہیں پیدا ہوا جیسا نبی علیہ السلام, تو جو ہی حضور پیدا ہو گئے تب نام رکھنا ہے. تو فرشتوں میں ان کا نام رکھا گیا احمد, اور انسانوں میں ان کا نام رکھا گیا محمد, اور وہ جو فرشتوں میں ان کا نام احمد رکھا گیا وہ فرشتوں میں نام احمد کہاں سے آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عیسائیوں سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا اس کا نام احمد ہوگا, یہ بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہی ہیں اس لیے وہاں فرشتوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت اور ملاقاتوں کے نتیجے میں فرشتوں کے علم میں تاکہ نبی جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا, اس لیے انہوں نے کہا یہ احمد آ گیا. یہ کوئی وجوہ نہیں کہ سب عرش پہ لکھا ہوا نام ہے کہیں احمد اور محمد نہیں, بلکہ زمین پر ان کا یعنی ان کے دادا نے ان کا نام رکھا محمد, اور آسمانوں پر فرشتوں نے ان کا نام رکھا تھا احمد, اور یہ دو ہی نام نہیں ہیں, آگے چل کر نبی علیہ السلام کے بہت سارے نام, چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے پہلے والے پیدا ہوئے ان کا نام تھا قاسم, اور عربوں کا مزاج یہ تھا کہ بیٹے کے نام پر باپ کا نام رکھا جاتا تھا اکثر, تو اس لیے نبی علیہ السلام کی کنیت رکھی گئی ابو القاسم, قاسم کے ابا جان, بس اس سے پہلے ابو القاسم کسی نے نہیں کہا, یعنی نبی علیہ السلام کے نکاح ہونے تک اور بچہ پیدا ہونے تک کسی نے نہیں کہا حضور کا نام ابو القاسم ہے, وہ تو اس کے بعد آپ کا نام رکھا گیا, اور اس کو کنیت کہا جاتا ہے, اور کنیت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ واقعتا وہ جب باقاعدہ اعلان ہو جائے آج کے بعد ان کی کنیت یہ ہے تو پھر نہیں, جیسے بس یوں سمجھ لیں آپ ہم کسی اجنبی صاحب کو نہیں کسی صاحب کو بلانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ بلائیں, احترام کے ساتھ بلا کر بلانے کے لیے کیا کہتے ہیں, مثلا لال 300 400, یہ جو ہم احترام کا رویہ اپناتے ہیں, عرب کا مزاج 400 150 وغیرہ نہیں تھا, پھر ان کا مزاج کیا تھا, وہ سیدھے نام لینا چاہتے تھے, لیکن سیدھے نام لینا احترام کے خلاف ہے, تو اس وقت وہ احترام کے لیے بچے کا نام بیچ میں لا کر کے کنیت بولتے, اور کبھی محبت کے طور پر کنیت بولتے تھے, کبھی شفقت کے طور پر کنیت بولتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں آتے تھے, چھوٹی سی بلی ساتھ ہوتی تھی, تو نبی علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا صبح کہیں برائے کیا برائے پوچھوں منہ ابو ہریرہ چھوٹی بلی کا ابا جان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے کسی بات سے ناراض ہو کر کے تھوڑی سی انبن ہو گئی, تو اٹھ کر چلے گئے مسجد میں, دوپہر کا وقت تھا صاف گرمی تھی, اور وہاں لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی, اور آنکھ لگ گئی تو اس میں مسجد کا ریت ان کے بدن پر چڑھ گیا. تو آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس گئے, پوچھا علی کہاں گئے, ناراض ہو کر کہیں چلے گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, کیونکہ چچیرے بھائی بھی تھے, داماد بھی تھے, عزیز بھی تھے. تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا مسجد میں سوئے ہوئے ہیں, اور مسجد میں سوئے ہوئے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں اور گردہ جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں خوب ابا تراب ابا تراب, مٹی میں لت پت انسان کھڑے ہو جاؤ. اور ان کو سمجھا سمجھا کر منع کر کے لایا تو صلاح کرا دی ان کی, میں بیوی تھی صلاح کرا دی. غرض یہ کہ کنیت کے لیے ضروری نہیں. تو عرب کے لوگ بطور کنیت کے یہ جملہ بولا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ہمت نہیں کر پاتے تھے, سیدھے کہیں یا محمد. اس وقت جو پرانے صحابہ تھے وہ کہتے تھے ہم کیوں کہ یا محمد, ہم کہیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ. لیکن جو بےچارے سیدھے سادھے ابھی نہیں سمجھ پاتے تھے وہ کہتے تھے اس کا نام ہم کیا لیں گے, تو وہ نام لیتے تھے یا ابا القاسم. اس سے پہلے کہیں عرش پر اس طرح کا نام نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کی تعریف کیا ہے, ان کے عقائد کیا ہیں, اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اس سوال کو میں موجود رکھتا ہوں, انشاءاللہ آگے کسی مجلس میں اس کو حل کریں گے. پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق اس سے پہلے میں نے عرض کر دیا ہے اور شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر پھر بھی ضرورت رہی تو میں کسی وقت انشاءاللہ اور اس کو واضح کر دوں گا. رشوت کی سزا کیا ہے, جواب یہ ہے کہ رشوت کے متعلق نبی قرآن کریم نے کہا یہ ایسا رشوت کھانے والا ایسا ہے جیسے کتا. نبی علیہ السلام نے رشوت کھانے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں. رشوت دینے والا ایک حالت میں تو جہنم میں جانے سے بچ جائے گا, لیکن لینے والا باہر آ جہنم. اور یہ رشوت لینے والا در حقیقت بہت بڑا ظالم ہوتا ہے. کیوں ظالم ہوتا ہے؟ کہ جس کام کی وہ تنخواہ کسی ادارے سے لے رہا ہے اسی کام کا معاوضہ اس سے بھی وصول کر رہا ہے. اور جہاں بر صغیر کی تمام قوموں کا جو سب سے بڑا المیہ شمار کیا جاتا ہے, تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہاں کا سب سے بڑا المیہ کرپشن ہے. بر صغیر کی پوری قوم مسلمان اور غیر مسلم دونوں کا سب سے بڑا المیہ سماجی اعتبار سے, دینی نہیں سماجی اعتبار سے کیا ہے؟ کرپشن. اسی وجہ سے بڑی بڑی سکیمیں پاس ہو جاتی ہیں لیکن وہاں سامنے کچھ نہیں آتا. کیوں؟ وہ سکیمیں وہاں سے پاس ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر فنڈس منظور ہو جاتے ہیں اور نیچے مارکیٹ میں کچھ نہیں آتا ہے, کیونکہ کرپشن نے ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ کرپشن نیچے سے نہیں اوپر سے چلتا ہے. جہاں بوپورس جیسے قصے چلتے ہوں وہاں نیچے والوں کا کیا معاملہ. تو رشوت بہرحال اسلام میں کہیں کی گنجائش ہی نہیں ہے, لینے والا تو بہرحال حرام ہے. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار, خانہ کعبہ کے گلاف کالی کیوں ہے؟ کہ شریعت کا حکم نہیں خانہ کعبہ کے گلاف کالا رکھا جائے. پہلے زمانوں میں خانہ کعبہ کے گلاف سفید بھی رہا ہے, زرد بھی رہا ہے, اور اس کے بعد پھر دور اسلامی میں ہمیشہ چونکہ کالا ہی گلاف رہا ہے. تو ایک اسلام میں ایک اصول یہ ہے, مسلمان جو کام تسلسل سے کرتے رہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک روایت بن گئی, ایک مسلمانوں کی اچھی ریت ہے, یہ مسلمانوں کی اچھی ٹریڈیشن ہے, اس کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تعامل امت. تو بس تعامل امت ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ کل کو اگر ہم گلاف ہٹا ہی دیں گے تو حرام ہو جائے گا, نہیں. اور اگر کل کو گلاف کا رنگ بدل دیا گیا تو خلاف شریعت ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. گلاف خانہ کعبہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں لگایا گیا اور نبی علیہ السلام سے پہلے لگایا گیا, اور وہ نبی علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا. تو حضور نے برقرار رکھا اس لیے جائز رہا, برقرار رہا, لیکن کالا رنگ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اور اب چونکہ خانہ کعبہ کے گلاف کا کالا پن اس کی ایک علامت بن گئی ہے اور شعار کے درجے میں آ گیا ہے, اس کو ہٹانا پسند نہیں کیا جاتا. ورنہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ تجویز آئے کہ صاحب ہم اس کو لازم کر گئے, اس کو تھوڑا ہٹا کر کے دیکھیں, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ سمجھیے تقریباً اس کی علامت بن گئی ہے, اس لیے مینار مسجد کا بنانا شریعت کا حکم ہے؟ بالکل نہیں. حضور کے زمانے میں مینار مسجدوں کا رہا ہے کہ بالکل نہیں. تو اب چونکہ مینار عام طور پر مسجدوں کی علامت بن گیا ہے, اسے بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی مسجد بغیر کسی علامت کے ہو, نہ مینار ہو نہ بلند ہو, تو آدمی فیصلہ نہیں کر پائے گا سب یہ مسجد ہے یا عام کوئی عمارت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی نے عدالتی نکاح پڑھا ہے گھر والوں کے غلط رسومات کی وجہ سے, کیا یہ نکاح شریعت میں ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اب گھر والے دونوں طرف سے راضی ہیں تو کیا دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی شاید اس سے پہلے آ چکا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں نکاح ہرگز نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں. اور یہ نہایت ہی غلط طریقہ کار ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں خود اپنے تعلقات جوڑیں, اس کو عدالتوں میں جا کر کے نکاح پڑھیں اور کسی امام صاحب یا مولوی صاحب سے نکاح پڑھائیں. یقیناً وہ امام صاحب بہت زیادہ مجرمانہ عمل کرتے ہیں جو اس طرح کی اس عمل کا ساتھ دے رہے ہیں, اور وہ افراد جو گواہ بنتے ہیں وہ بھی مجرمانہ عمل کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا سارا معاشرہ جو ہے وہ ان کنٹرول ہو جائے اور لڑکے اور لڑکیاں از خود ہی رشتے جوڑنے لگیں. اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے زیادہ لو میرج کے رشتے ناکام ہوتے ہیں اتنے وہ رشتے ناکام نہیں ہوتے ہیں جو باقاعدہ کیے جائیں. جس وقت ان دونوں کے جمع انبن ہوتی ہے, لڑکی کا تحفظ اس کے میکے والے نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم چھپانے کو پانے نہیں بھائی. اس لیے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, بھول جائیے اس بات کو کہ صاحب ہم کسی لڑکی کے ساتھ آپ کو تعلقات قائم کریں گے. ابھی صبح ایک صاحب فون کر رہے تھے, کہنا کہ صاحب میں نے کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے بات خود نکاح کر لیا کہیں عدالت میں جا کر کے, اب اس کے گھر والے کہیں اور نکاح کر رہے ہیں, وہ نکاح دوسرا درست ہوگا یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل دوسرا نکاح ہرگز درست نہیں ہے, طلاق لکھ کر دے دو. میں نے کہا یہ سوال جب لڑکی کے والدین لائیں گے تب لکھ کر دیں, تمہارے کہنے سے نہیں لکھیں. تو بہرحال عدالتوں میں نکاح ہرگز نہیں ہونا چاہیے, یہ انتہائی مجرمانہ حرکت ہوگی کہ ہم عدالتوں کا رخ کریں اور جس والدین کی محنتیں اب تک ہم پر لگی ہیں ان کو انگوٹھا دکھائیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں گے سو کریں گے. ہر کس نے اور اس کے نتیجے میں معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور اس تباہ ہونے کے ذمہ دار ہم ہوں گے. میں لطیفے کے طور پر عرض کرتا ہوں, ایک دفعہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور ذرا دھمکا کر کے اور اپنی طرح طرح کی دھمکی آمیز چیزیں دکھا کر کے کہا کس کا نکاح پڑھو. تو میں نے ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ اور جرات کے ساتھ ان سے کہا کہ جناب جن صاحب کا یہ نکاح پڑھنا ہے ان صاحب کی بہن کل آئے گی کسی اور کے ساتھ اور ان صاحب کی بیٹی آئے گی کل کو کسی اور کے ساتھ, اس کو مجھے کیا جواب دینا ہے وہ بھی مجھے بتا کر چلو. اگر اس وقت میں یہ ان سے کہوں گا یہ کام مت کرو تو وہ کہیں گے ہمارے بھائی جان نے بھی کیا ہے اور بیٹی صاحبہ آپ کی کہے گی میری ابا جان نے بھی کیا ہے, ان کو کیسے روکیں گے؟ اس لیے صاحب یہ حرکتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اور سوال یہ ہے کہ والدین رسموں کی بنا پر جلد نکاح نہیں کرتے ہیں, مگر رسموں سے بچ کر آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ غلط ہو گیا. تو رسموں سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے والدین کو اصرار کیا جائے, درخواست کی جائے, نکاح کیا جائے کرنے, لیکن وہ طریقہ کار اختیار کرنا صحیح نہیں. ایک غلطی کا علاج دوسری غلطی نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ والدین کا بہت بڑا ظلم ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں تڑپ رہے ہیں اور وہ اپنی جوانیوں کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور والدین انتظار میں ہے جب تک ہماری رسموں کی چاہتیں پوری نہیں ہوں گی تب تک تم تڑپتے رہو مگر ہم تمہیں دوسرا نکاح نہیں کرنے دیں گے. اور بڑے ظالم ہیں وہ والدین. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے کہ جناب مسکونس دنال زمین کن میں پچ میں مسکواری کرو پچ میں مسکوٹی کرو. میں نے کہا سبحان اللہ, وہ پانچ کنال اسی کو دے 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 تم اور نہ کھاتے ہوئے اپنے وازمان تو زیادہ بہتر تھا تمہارے لیے. کہے ہے وہ کیا ہوتا بس ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں, پانچ کنال زمین جیسا قیمتی سرمایہ گاؤں میں اور وہ بیچ کر کو خود کھا گیا اور کچھ دوستوں کو کھلایا وازمان اور وہ جو ہے سب بنا سنگار کی چیزیں اور اس کا پھر لڑکی خالی ہاتھ جا رہی ہے. اب وہ لڑکی کہتی ہے مجھے باپ کی پراپرٹی سے کچھ ملے گا, ہے مسکیوز ملے گا مسکیوز مل جاؤ کو کہ اس وقت یوں سنا دیں بہت زیادہ. تو بہرحال اگر سادہ نکاح شروع ہو جائیں اور والدین سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کو نبھانے لگیں تو بہت سارے بچے برائیوں سے بچ جائیں گے اور بہت سارے بچے طرح طرح کی خرابیوں سے بچ جائیں گے. وہ خرابیاں کیا کیا ہوتی ہیں اس کی تفصیلات ظاہر ہے میں نہیں بتا سکوں گا اور بہت ساری خرابیاں تو آپ کو معلوم ہے. کیا مونچھوں کو جڑوں سے صاف کرنا جائز ہے؟ جی ہاں, مونچھوں کو جڑوں سے صاف کرنا بالکل جائز ہے. البتہ یہ بحث کتابوں میں آتی ہے کہ مونڈنا بہتر ہے یا کترنا, تو اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ کترنا زیادہ بہتر ہے, مونڈنے کی بھی اجازت ہے. اور اگر مونچھیں رکھنا چاہیں تو اس کی رکھنے کی اجازت ہے, جواب ہے بالکل مونچھیں رکھنے کی بھی اجازت ہے, لیکن ہونٹ اسے نیچے نہیں آنی چاہیے. جیسے انگریزوں کے لوگوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یا بطور مثال کے بعد سمجھانے کے لیے میں کبھی آپ آئنسٹائن کا فوٹو دیکھیں تو اس کی مونچھیں جو ہے اس کے منہ کے اندر ہوئی ملیں گی آپ کو. یہ اسلامی یہ مونچھیں رکھنے کا یہ اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مونچھیں رکھا کرتے تھے اور اللہ نے عجیب و غریب روک دیا تھا, پتلے دبلے انسان تھے اور جس وقت غصہ آتا تھا تو عام طور پر مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے اور اللہ نے اتنی قدرت یہ روب عطا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ عیسائی آیا, لوگوں سے پوچھا یہ عمر کون صاحب ہے؟ اللہ وہاں باغ میں ہیں. وہ گیا تو باغ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے, سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا تھا. تو کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یہ سوکھا ہوا انسان ہے, اس سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ, ہے کیا اس میں اتنا؟ بہرحال یہ سوچتا رہا تو حضرت عمر جا کے اور کھڑے ہو گئے. کہنے لگا مانتا آپ کون صاحب ہیں؟ تو وہ یوں کانپنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ کہا یہ جاتا ہے واللہ اعلم کہ اس کا پیشاب بھی خطا ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا صاحب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جس کے بنا پر اتنی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. تو عمر پتلے دبلے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جب غصہ آتا تھا ان کو تو مونچھوں کو یعنی یہ عادت تھی ان کی, بارہ مونچھا رکھنا ثابت ہے. باقی سوالات انشاءاللہ پھر کبھی اگلی مجلس میں کریں گے. 6 بجنے والے ہیں, آپ حضرات کو اثر کی نماز پڑھنی ہے اور سب لوگوں کو بہت دور تک پہنچنا ہے. ہاں یہ بات صاحب بار بار یہ بات کہی گئی ہے, ضروری ہے یہ کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہو جائیں تو موبائل فون کو بہرحال بند کر دینا چاہیے, اور اس لیے کہ اگر آپ موبائل فون کو بند نہیں کریں گے تو نماز کے دوران اگر ایک آدمی کی موبائل سے اگر رنگ آ جائے تو سب عام لوگوں کی نماز جو ہے وہ خلل انداز ہو جاتی ہے, اس لیے اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.